الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا مولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين أبي القاسم مصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الغر الميامين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله الحكيم في القرآن الكريم وقوله الحق وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون صلوات الله اللهم صل على محمد. عزیزان گرامی، قرآن مجید انسانوں کی سازندگی کرنے والا کلام، زندہ اور بولتا ہوا کلام، جس میں اللہ کی طرف سے بندے کو محبوبیت کا پیغام ہے اور اس محبت کو صرف لفظوں تک نہیں رکھا بلکہ اس کو معنی عطا کیے اور انسانوں کو صاحب عزت بنانے کے لیے، صاحب توقیر بنانے کے لیے، صاحب کمالات بنانے کے لیے تمام ان احکامات کو اس میں جاری کیا گیا جو انسان کو فرشتوں سے بالا اور برتر بیان کرتی ہیں۔ انسان کا ہدف اصلی اللہ کی ذات کو حاصل کر لینا ہے، اس کی محبت کو، اس کی رضا کو حاصل کر لینا ہے، اور اس راستے میں اس کو جو زحمتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جن مشکلوں کا سامنا اسے کرنا پڑتا ہے، خدا نے اس کو راہ امتحان میں آنے والی مشکلوں کے اجر میں اجر کثیر رکھا ہے۔ اور اس مخلوق کو بیان کیا، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو بہترین مخلوق، بہترین خلقت کے عنوان سے بھیجا ہے، اور ان تمام کے تمام ٹولز، ابزار کے ساتھ بھیجا ہے جو انسان کو کمال پر پہنچا دے، جن میں سے سب سے بڑا ٹول اس کی عقل ہے جو اس کی ہدایت کرتی ہے۔ یہ انسان کی ہدایت کے لیے حجت باطنی ہے، حجت ظاہری آسمانی کتابیں ہیں، انبیاء کرام ہیں اور ائمہ اطہار علیہ السلام، لیکن حجت باطنی یعنی انسان کی ذات میں عقل ہے کہ جو اس کو ہمیشہ اچھائی کی طرف لے جاتی ہے۔ انسان کا نفس ہے جو اس کے اپوزیشن میں بیٹھتا ہے اور اس حکومت بدن میں، حکومت حیات میں عقل کے مقابلے میں ایک حزب اختلاف کی صورت میں ہمیشہ انسان کے ساتھ رہتا ہے۔ انسان کی عقل اسے مغلوب کر سکتی ہے، بشرطیکہ یہ وہ ریاضت کرتا ہو، بشرطیکہ وہ اللہ کے احکامات کی پابندی کرتا ہو۔ کیونکہ اگر انسان عقل کی رہنمائی کو حاصل نہیں کرے گا اور اللہ کے بھیجے ہوئے حجت ظاہری کی رہنمائی کو حاصل نہیں کرے گا تو پھر انسان کے لیے بڑی مشکلات کھڑی ہو جائیں گی. ان مشکلات کے جواب میں اللہ نے اسی آیت کا اگلا حصہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناه اسفل سافلین. خدایا پہلے حصے میں تو انسان کو جو ہے بمپر ڈرا کھول دیا, اس کا بلندیوں پر پہنچا دیا. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, احسن جو ہے افضل و تفضیل کا صیغہ ہے کہ جتنی نیکیاں ہوتی ہو سکتی تھی احسن, اور اس کے بعد فوراً کہتا ثم رددناه اسفل سافلین, کہ پھر ہم نے اسی حضرت انسان کو جہنم کے آخری طبقے میں ڈال دیا. ایسا تو اشعار میں بھی نہیں ہوتا ہے کہ وہ تعریفیں کرتے ہیں تو بعد میں تنقید ہوتی ہے, لیکن خداوند عالم نے تو پہلے مصرے میں تو بالکل ہی ختم کر دیا. کیونکہ خداوند منان کے نزدیک ذکر خلقت, ذکر ابزار یا ٹولز, اس کے بعد حاصل ہونے والی عبادت شرط کا اگر انسان میرے بنائے ہوئے ہدف کے لیے کام کرے گا تو یہ خلقنا الانسان فی احسن تقویم کی صفت پائے, اور اگر میرے ہدف کے خلاف کام کرے گا تو پھر اسفل سافلین میں جگہ پائے گا. مثال کے طور پر ایک کمار ہے, پوٹر, وہ برتن بناتا ہے. جب وہ برتن بناتا ہے تو اس سے پہلے وہ بڑی محنت کرتا ہے, مٹی کو گیلا کرتا ہے, اس میں گونتا ہے, اس کو لوچ دیتا ہے. اب یہ بچے پتہ نہیں آج کل یہ پوٹر جو مٹی سے بناتے ہیں برتن, وہ کتنی سختیاں, اب تو الیکٹرانک ہے, پہلے تو چاک ہوتا تھا اس پہ چلاتے تھے اور ایک شکل دیتا, بڑی محنت کرتا ہے. بہرحال وہ اپنے تمام فن کو, تمام زندگی کی فن کو اس کوزے کو بنانے میں لگا دیتا ہے. اس نے اس کو بنایا اور بنانے کے بعد اس کو مارکیٹ میں, بازار میں فروخت کے لیے لایا اور اس نے اس کو بیچ دیا. آنے والا آیا, اس نے اس کے پیسے دیے, قیمت دی اور لے کے چلا گیا. تھوڑی دیر نہ گزری تھی کہ آنے والا بڑا ناراض ہوتا ہوا آیا اور اس نے کچھ شکایتیں کی. کمہار نے, پوٹر نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ اس کو واپس دے دیں, آپ چاہیں دوسرا لے لیں چاہے اپنی قیمت واپس لے لیں. جس کو ریپلیس کرنا تھا ریپلیس, جو ناراض تھا وہ اپنا مال لے کے چلا گیا. اس کے جانے کے بعد اس کمہار نے جس گھڑے کو, جس کوزے کو بڑی محنتوں سے بنایا تھا, اس نے اس کو زمین پہ دے مارا, ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. اب ہم اس سے پوچھیں کہ بھائی وہ تو غیر تھا, تم نے تو اس کو بنایا تھا, تمہاری محبتیں تو اس کے ساتھ ہونی چاہیے تھی. اس کو اپنا مال عزیز تھا, وہ لے گیا, آخر ہوا کیا جو آپ نے اس کو توڑ دی؟ کہا کہ میں نے اس کو اس لیے بنایا تھا کہ اس میں پانی جمع ہو, اس میں سوراخ ہے, خریدنے والے کے لیے فائدہ حاصل نہیں ہوا اور یہ اپنے ہدف میں پورا نہیں اترا, لہٰذا اب اس کا عیب میری صنعت پر عیب ہے, میری فنکاری پر عیب ہے کہ میں نے بنایا ایسا, ایسا ناقص بنایا. وہ اس کا نقص تھا جو مجھے بدنام کروا رہا, اس میں جو کمی تھی اس کی بنیاد پر میں نے اپنے گراہ کی چار باتوں کو سنا. خداوند عالم نے انسان کو بہترین انداز میں بنایا, کس چیز کی کمی دی اس کو؟ یا ایہا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک. اے انسان, تجھے تیرے رب کریم کے سلسلے میں کس نے دھوکہ دے دیا؟ میں نے تو تجھے خلق کیا ہے. الذی خلقک فسواک فعدلک, میں نے تجھے خلق کیا ہے, تیرے ساتھ جو کچھ نہیں تھا وہ سب کچھ تجھے دیا ہے اور میں نے تیرے ساتھ انصاف کیا ہے. لہذا پروردگار عالم اس کمہار کی طرح کہ جس نے اپنی صنعت پر عیب نہ بن جائے یہ مصنوع, اس کوزے کو توڑ دیا. خداوند عالم اس آیت میں سیدھی سیدھی یہ گفتگو کر رہا ہے, لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, جب یہ ہدف پہ نہیں آیا تو ثم رددناه اسفل سافلین, اللَّذِينَ آمَنُوا, مگر ان لوگوں کو وہ اسفل سافلین میں نہیں ڈالے گا کہ جو ایمان لے آئے. وہ عامل الصالحات, صرف ایمان تک کا مسئلہ نہیں ہے کہ ہمارے لیے گوشت کھانا جائز ہو جائے, نہیں, بلکہ وہ تمام احکامات کہ جو ایک سچے مسلمان کے لیے ہونے چاہیے, ایک بلیور کے لیے ہونے چاہیے, صاحب ایمان کے لیے ہونے چاہیے, ان چیزوں پر وہ عمل کرتا ہوگا تو خداوند عالم نے ان کے فلحوں اجر غیر و ممنون ان کے لیے ایک ایسا اجر رکھا ہے کہ جس کو وہ سوچ بھی نہیں سکتا. اعزان گرامی, ہمارا اور آپ کا عزائے سید الشہداء میں آنا, میں آپ کی خدمت میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ یہ جلسہ, یہ محفل, یہ نشست بے صاحب نہیں ہے. اس مجلس کا کے صاحب ہیں, اور ان کے یہاں پر یہ بھی شرط نہیں ہے کہ آپ مجمع میں کھڑے ہو کے انہیں یاد رکھ رہے ہیں یا کونے میں کھڑے ہو کے ان کو یاد رکھ رہے ہیں یا ان کو خاموشی سے ان کو یاد کر رہے ہیں. ان کے نزدیک ان کی نگاہیں سب پر ہیں. ایک ساتھ جمع ہو کر ان کو یاد کرنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ایک دوسرے سے ملاقات ہوتی ہے مومنیوں میں آپس میں, اور ایک تشکیل پاتی ہے, عبادت اجتماعی کا ثواب ملتا ہے, ایک دوسرے کا سہارا بنتے ہیں. کوئی مرثیہ پڑھنے والا ہوتا ہے, کوئی سوز پڑھنے والا ہوتا ہے, کوئی سلام پڑھنے والا. تو بہرحال دیکھا جائے تو ہمارے ائمہ اطہار علیہ السلام کے لیے نزدیک اصل جو مجلس سید الشہداء تھی وہ مرثیہ تھی اور نوحہ گری تھی. ہم اکثر سوچتے ہیں ابھی تو مجلس شروع ہی, مولوی صاحب بیٹھے نہیں لہٰذا, نہیں, مجلس تو مرثیہ سے شروع ہو گئی, سوز سلام سے شروع ہو گئی. کیونکہ جب کبھی بھی ہمارے اماموں نے تذکرہ امام حسین علیہ السلام کروایا تو شاعروں سے کہا کیا تم بھی کچھ کہتے ہو, ہمارے جد کے سلسلے میں تم نے کچھ اشعار کہے ہیں. اور یہ ان کا فیض ہے کہ یہ ایران کے ایک شاعر گزرے ہیں معتشم کاشانی, بڑے مخلص شاعر, غریب شاعر, آیت اللہ مرشی نجفی ایک مرتبہ خواب میں کیا دیکھتے ہیں کہ ایک محفل سجی ہوئی ہے اور اس محفل کے جو صدر ہیں وہ امام حسین علیہ السلام, اللہم صل علی محمد وعلی محمد. اور امام فرماتے ہیں کہ تم میں سے کون ہے جو میرے بابا کے لیے قصیدہ کہہ کر آئے. پہلے عرب کے شاعر آتے ہیں, ایک ایک آ کر شاعر امام حسین کے سامنے علی مرتضیٰ علیہ السلام کے فضائل اور کمالات کو اپنے اشعار میں بیان کرتے ہیں. پھر جب وہ پڑھ چکتے ہیں تو امام حسین علیہ السلام عربوں کو رکنے کا اشارہ کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ معتشم کاشانی آئیے آپ پڑھیے. فارسی کلام کہا, فرزند رسول میں اور اتنے بڑے بڑے شاعروں کے سامنے ایک دم اچانک جو ہے کچھ ہو جائے, لیکن تو محتشم کاشانی آتے ہیں کہتے ہیں فرزند رسول کہا کل رات کو جو تم نے کہا ہے وہ والا کلام پڑھو. انہوں نے اس کلام کو پڑھا, علی اے ہمائے رحمت تجھے اوئے خدا را. آپ پڑھ سنیے گا اس کلام کو, بڑا بہترین کلام. پھر امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ جس بزم میں اس کلام کو پڑھا جائے گا میری حاضری وہاں ضروری ہے. یہ کہہ کے آنکھ کھل گئی. آیت اللہ مرشی نجفی نے پوچھا کہ کیا کوئی محتشم کاشانی نام کا شاعر ہے؟ کہا سرکار, کہا ہم نے تو پہلے نہیں سنا. کہا کہ ایک بڑا غریب سا اور مخلص اور مفلس شاعر ہے, محتشم کاشانی کو بلایا جائے اور ایک جلسہ بنا رکھا جائے امام کے نام پہ اور اس میں ان سے پڑھوایا جائے. محتشم کاشانی کو جب پتہ چلا وہ بلائے گئے آئے. آنے کے بعد ان کو ایسا لگا کہ شاید یہ جلسہ میری اتنا عزت اور احترام, وہ کچھ سمجھ نہیں پا رہے ہیں چونکہ وہ بیمار تھے, کئی دنوں سے گھر سے باہر بھی نہیں نکلے تھے. اور اس کلام کے سلسلے میں جب آیت اللہ مرشی نجفی نے فرمایا کہ نہیں محتشم, ہم چاہتے ہیں کہ تم وہ والا کلام پڑھو, علی اے ہمائے رحمت تجھے آئے ہی خدا رو. کہا آپ کو یہ کلام کا کیسے پتہ چلا؟ یہ تو میں نے اپنی بیوی کو بھی نہیں بتایا گھر میں, اس کلام کو تو میں نے اپنی زوجہ کو بھی نہیں بتایا کہ میں نے یہ کلام کہا, چونکہ میں بیمار تھا, میں نے بستر بیماری پر بیٹھے بیٹھے اپنے آقا کو یاد کرتے ہوئے. آیت اللہ مرشی نے کہا کہ ارے تم اس کلام کی بات کرتے ہو, مجھے اس کے شعر یاد ہیں. اور انہوں نے جو خواب میں اشعار سنے تھے وہ شعر ان کو دہرانے شروع کیے. ایسا نگرامی ہماری ان کے لیے کوئی بھی خدمت رائگاں نہیں. لہذا چاہے کوئی شاعر ہو، چاہے کوئی مرثیہ خواہ ہو، چاہے سوز خواہ ہو، ہمیں اس کا عزت اور احترام، نہ جانے کس کا رشتہ ہے محبت اہل بیت سے نزدیک اور جڑا ہوا، لہذا ہمیں احترام کرنا چاہیے، ان کے اشعار پہ سننا چاہیے غور سے، بالخصوص وہ اشعار کے جو اہل بیت اطہار علیہ مسلم. میں نہیں کہتا غزلوں کی بات، اشعار کی بات نہیں کہتا، بہرحال ان کا فن ہے، اس کا اپنا ایک وہ ہے، لیکن اہل بیت اطہار علیہ السلام کے خدمت میں جو اشعار پڑھے جائیں، چاہے وہ شاعر پڑھے چاہے متشاعر پڑھے، ہمیں اسے عزت اور احترام سے دیکھنا ہے. اور اسی طرح چاہے ہم دو نوحے کریں، لیکن ان دو نوحوں میں ہماری شرکت ہونی چاہیے، چونکہ اصل عزا نوحے کو کہتے ہیں، کیونکہ اس کا ذکر قرآن میں بھی آیا ہے، اور خدا نے اپنے ایک نبی کو اسی بنیاد پہ نوح کہہ کے پکارا. حضرت نوح کا نام نوح نہیں تھا، عبد الغفار نام تھا ان کا، لیکن چونکہ وہ اتنا روتے تھے، اتنا گریا کرتے تھے کہ ان کو اللہ نے نوح کہہ کے پکارا، نوح کرنے والا. لہذا ہمیں ان سب چیزوں کے احترام کا قائل ہونا چاہیے، یہ تمام کی تمام چیزیں ہماری زندگی کا حصہ ہونی چاہیے. لہذا ہماری گفتگو چل رہی تھی امام حسین علیہ السلام کے مدرسے میں، یعنی کس طرح سے دین کی جو قدر و منزلت ختم کی جا رہی تھی، امام حسین علیہ السلام نے ان قدر و منزلت دین کو اس طرح سے زندہ کیا کہ پھر اس کے بعد زمانہ اس کو بگاڑ نہ سکا. لفظ بیعت انسانوں کے لیے لعنت بن گیا، پھر کسی نے یہ کوشش نہیں کی کہ کوئی بیعت کرے، بیعت کے مفہوم کو امام حسین علیہ السلام نے ختم کر دیا. مٹانے دین کو جب اہل شر نکل آئے، حسین لے کے ہتھیلی پہ سر نکل آئے، مٹانے دین کو جب اہل شر نکل آئے، حسین لے کے ہتھیلی پہ سر نکل آئے، علی کے لال سے بیعت و معاویہ کے پسر میرے خیال سے چونٹی کے پر نکل آئے. تو امام حسین علیہ السلام سے اتنا بڑا مطالبہ یزید نے کر دیا، جیسے سب سے کر رہا تھا اس نے سوچا امام حسین علیہ السلام یہ بھی بات کو مان جائیں گے. لیکن امام حسین علیہ السلام نے اپنے ہدف کو لوگوں کو بتا دیا تھا، یہ نہ سمجھنا کہ حسین اس لیے مدینہ چھوڑ رہے ہیں جو کہ جان بچانی ہے، نہیں، آپ مکہ مکرمہ گئے جہاں پر عالم اسلام کا ہر فرد، ہر علاقے سے لوگ آتے تھے، اگر سب نہیں آتے تھے تو علاقے سے آتے تھے، اور آنے کے بعد امام حسین علیہ السلام نے اپنے ہدف سے سب کو آشنا کرا دیا تھا. 28 رجب کو امام حسین علیہ السلام چلے اور 3 شعبان کو امام حسین علیہ السلام مکہ پہنچ گئے، اور 3 شعبان سے لگاتار امام حسین علیہ السلام نے لوگوں کے درمیان اس مسئلے کو پیش کیا کہ دیکھو اسلام کے ساتھ جو زیادتی ہو رہی ہے اس کو آپ سنو، کیونکہ اس کی خلافت کے تخت پر، منصب خلافت پر یزید جیسا پلید بیٹھ گیا ہے اور وہ مجھ سے مطالبہ بیعت کر رہا ہے. اس کے معنی یہ ہے کہ سب اس کی بات مان چکے ہیں، ہار تھک کے وہ میرے پاس آیا ہے کہ اگر حسین مان لیں گے تو گویا سب کچھ ہو جائے. وہ جانتا تھا کہ پوری دنیا اگر بیعت کر لے اور حسین بیعت نہ کریں تو اس کا کوئی فائدہ نہیں، دین کو کوئی بگاڑ نہیں ہو سکتا. لیکن اگر امام حسین علیہ السلام بیعت کر لیں تو پھر کسی کی بیعت کی ضرورت بھی نہیں ہے، چونکہ انہیں دین میں تبدیلی کرنی تھی، دین کو تباہ اور برباد کرنا تھا، اور وہ آل محمد کے گھر سے جو طاقت اس کو ملی تھی اسی کے ذریعے وہ ضعف. لیکن اس نے یہ غلط سمجھا کہ آل محمد، امام حسین علیہ السلام نے اپنا کہا حیات منت اللہ، ایسی زندگی مجھے نہیں چاہیے، اور نہ صرف زندگی بلکہ جب تک میرے جسم میں ایک ایک خون کا قطرہ ہے میں اپنے نانا کے دین کی دفاع کرتا رہوں گا، لوگوں کو اس کی عظمتوں کا انکار کرنے نہیں دوں گا، اس میں کوئی خرابیاں پیدا نہیں ہونے دوں گا، لوگوں میں خرابی ہو جائیں دین میں خرابی نہیں ہونے دوں گا. اور یہی وجہ تھی کہ جو لوگ امام کو چھوڑ کے چلے گئے اور کہتے تھے کہ ہماری ترقی ہو گئی، آج بھی زمانہ کہتا ہم تو بڑے ترقی کر رہے ہیں امام کو چھوڑ کے. بے شک انسان تو ترقی کر سکتا ہے لیکن انسانیت کی ترقی رک جاتی ہے، انسانیت کی ترقی رک جاتی ہے، پھر اس کے بعد انسان قدر بشر کو نہیں سمجھتا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کتنی آسانی سے لوگ ایک دوسرے کو مار دیتے ہیں، کتنی آسانی سے. امام حسین علیہ السلام نے جس موضوعات کو زندہ کیا، امام نے فرمایا کہ میں دین ایسا نہیں چاہتا ہوں کہ جیسے تمہیں بتایا ہوا ہے کہ ٹھیک ہے تمہارے نماز روزے رکھنے سے میرے کوئی فرق نہیں پڑتا. یزید کو کوئی خطرہ نہیں تھا، وہ ان نماز روزوں کی روح کو نکال دینا چاہتا تھا. جس کے بعد انسان کو تقوی حاصل ہوتا ہے اس نماز کا وہ فائدہ نہیں تھا. حافظان قرآن موجود تھے لیکن معنی قرآن کو نہیں سمجھ رہے تھے، ان کی زبان سے ان کے حلق کے نیچے قرآن نہیں اتر رہا تھا. ورنہ کما ممکن نہیں ہے کہ کوئی اگر قرآن پڑھ لے اور اہل بیت اطہار علیہ السلام کی پیروکار نہ بنے، امکان ہی نہیں تھا. لیکن ان کے یہاں پر اتنے معنی اور مفہوم کو جدا کر دیا گیا، اتنا جدا کر دیا گیا کہ پھر وہ سمجھ رہے تھے کہ حسین دین کا حصہ نہیں ہے، حسین کی قربانی دین کا حصہ نہیں ہے، حسین اگر جا رہے ہیں تو اپنی جان کو ہلاکت میں ڈال رہے ہیں، ایسا نہیں ہے. ہر آدمی مشورہ دے رہا تھا، امام کے ساتھ نہیں آ رہا. لیکن جن کو حسین کی مدد کرنی تھی وہ کسی نہ کسی بہانے سے کوفہ سے نکل گئے. کوفہ دو معنی میں بے وفا کہلاتا ہے، کوفہ دو معنی میں، کیونکہ کوفہ کا نام ہی اس طرح کا ہے. بہت سے کہتے ہیں کوفی لا یوفی، یعنی کوفے والے وفا نہیں کرتے. نہیں، کوفے کے لوگ سب سے زیادہ با وفا تھے. با وفا کچھ بنی امیہ کے با وفا تھے جن کو ہم بے وفا کہتے ہیں، اور کچھ امام حسین علیہ السلام کے با وفا تھے جن کو وہ لوگ بے وفا کہتے ہیں. کوفہ کہتے ہیں اس جگہ کو جہاں پہ مٹی اور پتھر سے مل کر زمین بنی ہو. ایک جگہ تو ڈیزرٹ ہوتی ہے، خالی مٹی ہوتی ہے، لیکن وہ علاقہ جہاں کی مٹی میں پتھر کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے بھی ہوتے ہیں، اس زمین کو کوفہ کہتے ہیں. یا ہوا کے چلنے سے جو ڈیزرٹ میں دائرے سرکل بنتے ہیں، ان سرکلز کو بھی کوفہ کہتے ہیں. اس لیے بھی اس کو کوفہ کہا گیا کہ فوج وہاں آ کے گیٹ ٹوگیدر ہوتی تھی، سرکل بناتی تھی، ایران سے آنے والے، حجاز سے آنے والے، یمن سے آنے والے، تمام کے تمام لوگ. تو بہرحال اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ اس کو کوفہ کہا جاتا. لیکن تاریخی اعتبار سے کوفہ اس علاقے کو بھی اس لیے کہا گیا، مٹی اور پتھر کے سنگ دل لوگ بھی تھے اور نرم دل لوگ بھی تھے. سنگ دلی اور نرم دلی دونوں کی آموزش تھی اس کوفے. امام علی مرتضی علیہ السلام نے کوفے کو اس لیے اپنا پائے حکومت، تخت حکومت قرار دیا تھا، چونکہ تمام چیزیں یہاں سے کنٹرول ہو رہی تھیں. یہاں پر صحابی رسول نے آ کے بسیرا کر لیا تھا، یہاں پر بڑے بڑے قلمدان آ کر رک گئے تھے. مولا کائنات جانتے تھے کہ ان کی حکمت، چونکہ جتنا بڑا کنٹریبیوشن امام علی علیہ السلام کا، بلکہ بڑا کیا، رسالت مآب نے جو دین پہنچایا، اس دین کا صحیح کام جو ہے حضرت امام وہ ہوتا ہے جو یہاں سے لوگوں کو تیار کر کے بھیجتا ہے. لہذا امام علی علیہ السلام نے جو کام دین کے ساتھ انجام دیا مولا کائنات نے، اور کوفے میں قلمدان موجود تھے. چونکہ قرآن نے کہا ہے کہ دو ہی طرح سے کسی بات کو پہنچایا جا سکتا ہے، علامہ بالقلم، یا تو قلم کے ذریعے، و علامہ البیان، یا بیان کے ذریعے. مولا کائنات کی نہج بلاغہ میں کیا ملتا ہے؟ یا خطبے ملتے ہیں بیان کے معنی میں آتے ہیں، یا رسالے ملتے ہیں، مکتوبات ملتے ہیں کہ امام نے خطوط لکھ کے لوگوں کو گائیڈ کیا، کہ دور بیٹھنے والوں کو بھی گائیڈ کیا. لہذا اللہ نے جو طریقے رسالت کے بتائے تھے، وہ دونوں رسالت کے طریقے مولا کائنات نے استعمال کیے. مولا کائنات نے جو باب ہمارے درمیان کھولا ہے عزیزان گرامی، کیونکہ مولا کائنات نے فخر کیا ہے اپنے چاہنے والوں پر. مولا فرماتے ہیں کہ میرا چاہنے والا ان پڑھ تو ہو سکتا ہے، جاہل نہیں ہو سکتا. بڑا فرق ہے ان پڑھ میں اور جاہل. ایک انسان پڑھنا لکھنا نہیں جانتا لیکن جاہل نہیں ہے. جاہل بے مانا یہ نہیں، جاہل وہ ہے کہ پڑھا لکھا ہے تب بھی وہ ان کے مقامات کو نہیں سمجھتا، تو اس کی پڑھائی لکھائی نہیں. مولا فرماتے ہیں میرا چاہنے والا جاہل نہیں، اور اس افتخار کو ہمیں باقی رکھنا ہے. ہمیں مولا کائنات کے دیے ہوئے ہر تعلیمات کو اس پہ عمل کرنا ہے، ہمیں بتانا ہے، کیونکہ مولا کائنات نے دنیا کا ہر دروازہ ہمارے لیے بڑا آسانی سے کھول دیا ہے. ہم ایک دوسرے پہ ڈریسز پہ کہ صاحب میں اچھے برانڈ کا پہنتا ہوں، میں اچھے برانڈ کا پہنتا ہوں، نہیں. کوفے میں ایک شخص پیراہن بیچ رہا تھا، قمیض بیچ رہا تھا، اس کے پاس دو ہی بچی تھی، اس کو جلدی سے جانا تھا. اس نے کہا علی میرے پاس یہ دو پیراہن بچی ہیں، اگر آپ ان کو خرید لیں تو میں جلدی سے اپنے بچوں کے پاس ان کی روزی لے کر چلا جاؤں. امام نے کہا ٹھیک ہے دونوں دے دو. کہا کتنے کی؟ کہا ایک 10 درہم کی، ایک 8 درہم کی. مولا نے اس سے دونوں خرید لی. دونوں خریدنے کے بعد 8 درہم والی اپنے پاس رکھ لی، 10 درہم والی قمبر کو غلام کو دے دی. اب غلام کہنے لگا مولا مجھے وہ سستی والی دے دیجیے. مولا کے لیے سستی اور مہنگی. کہا مولا مجھے وہ کم قیمت والی مجھے دے دیجیے. تو مولا نے یہ نہیں کہا کہ نہیں میں بڑا سخی ہوں، میں ایسا ہوں، میں ویسا ہوں، نہیں. کہا قمبر تم جوان ہو اور جوان کو اچھا لباس پہننا چاہیے. یعنی اسی کے حسن کے ذریعے اس کو قائل کر دینا، اسی کی اچھائی کے ذریعے اس کو قائل کر دینا. اب ہم ہوتے تو 50-60 طرح کی تو باتیں بناتے، कि नहीं नहीं बड़ा सखी हूँ आप रख लीजिए, और फिर बता भी देते थे कि वो जो शर्ट पहन रहा है वो मेरी दी हुई। ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। उस करीम के दरवाजे पर इन चीज़ों का जिक्र ही नहीं, उस करीम के यहाँ पर इस तमाम चीज़ों का जिक्र ही नहीं। मौलाए कायनात की जो खूबियां थी, मसलन हम सुनते हैं कि साहब मौलाए कायनात जब किसी को काटते तो तूलन हो या अर्जन हो उसका वेट बराबर होता था, यानी बिल्कुल मसावी काटते थे, चाहे वो अम्र इब्ने अब्दुवत को कत्ल किया हो। अम्र इब्ने अब्दुवत की बहन ने यही तो शेर पढ़े थे, उसने यही तो कहा कि तुझ जैसे बहादुर भाई की मौत का मुझे बड़ा अफसोस है, लेकिन जब मैं तेरे जनाजे के सामने से गुजरी तो मुझे लगा कि किसी मर्द ने तुझे मारा है और किसी सखी ने तुझे मारा है, वरना उस ज़माने में तो छोटी सी छोटी चीज़ माल गनीमत समझ के छीन के ले जाते थे। मौलाए कायनात ने उसके जिस्म पर ज़रा को छोड़ देना, उसके हथियारों को छोड़ देना, वो समझ गई कि किसी करीम ने इसको मारा है। जाने गिरामी, दुश्मनों ने एतराफ़ किया है इनकी अच्छाई का। तो कहते कि तूलन और अर्जन जो है मौलाए कायनात बराबर मुसावी काटते थे। मेरे एक दोस्त होते थे मौलाना पैगंबर अब्बास साहब, वो कातिब थे, आजकल तो वो कंपोजिंग की जाती है कंप्यूटर में, उस ज़माने में हाथ की किताबत, और अभी वो एक फ़न है, हुनर है। तो मैं कहता था क्या बात है, हमारे हाथ में भी कलम होता है, आपके हाथ में भी कलम होता है, आपकी तहरीर इतनी खूबसूरत है, हम लोगों की नहीं होती है। तो उन्होंने कहा मौलाना फ़लसफ़ा तहरीर ये है, खूबसूरती का राज ये है कि जो हाथ कलम के ग़ुलाम बन जाते हैं उनकी राइटिंग अच्छी नहीं होती, और जो हाथ कलम को अपना ग़ुलाम बना लेते हैं उनकी राइटिंग अच्छी होती। मुझे एक फलसफा समझाया कि मसलन ये अच्छी राइटिंग और बुरी राइटिंग का मतलब कि क्यों, क्योंकि अच्छी राइटिंग के माना है जो कलम को गुलाम बना ले, जिधर वो चाहे उधर चले, और जिनका कलम काबू में नहीं होता, जिधर कलम जा रहा वहीं हाथ जा, तो फिर उनकी राइटिंग अच्छी नहीं होती। तब मेरे ये बात समझ में आई कि वाकई के जिनके हाथ तलवारों के गुलाम हो जाते थे फिर वो आड़ी टेढ़ी काट करते थे, और जो तलवार को अपना गुलाम बना लेते थे उनके हाथ वैसे ही चलते, तलवार वैसे ही चलती थी जैसे वो चाहते थे। और हुनर यह था कि ये मासूम इमाम है, अगर लगता था इमाम की तलवार को, इमाम को, कि इसकी इतनी नस्लों बाद एक मोमिन पैदा होने वाला है, तो उस मोमिन के तसद्दुक में उसको छोड़ देते थे, उसको छोड़ देते। और लोग समझते थे कि मौला ये आप सही नहीं करते, दुश्मन को माफ़ करते। नहीं, तुम्हें क्या मालूम दुश्मन हम पे गलबा पा जाए, हम अल्लाह के लिए लड़ते हैं, हम दिखावे के लिए नहीं करते कुछ। तो लिहाजा अमीरुल मोमिनीन अली इब्ने अबी तालिब अलैहि सलाम ने हमारे लिए वो बाब खोले, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जो बयान फरमाया वो ये बयान फरमाया कि मैं ऐसे चाहने वाले चाहता हूँ कि जो बीनाई के साथ, यानी जिनकी बसीरत ऐसी हो कि ऐसा नहीं कि हम अंधेरे में आ गए थे, हमने फर्जंद रसूल हम यहाँ फंस गए इसलिए कत्ल हो गए, नहीं ऐसा कोई नहीं लाए थे इमाम हुसैन। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पास ऐसे ऐसे लोग थे कि जो 70 मरतबा अपनी जानों को इमाम पे कुर्बान करना चाहते थे। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जो असहाब को चुना, कोई तारीख नहीं मिलती कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की तरफ आ तो गए, 23 से 29 तक की तादाद लिखते हैं कि लश्कर शाम में से, फौज शाम में से लोग इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की तरफ से आ गए। उन्होंने कहा फर्जंद रसूल हम समझ रहे थे कि खाली ये जो है इस तरीके की गुफ्तगू हो रही है, हमने सोचा जब हमने इनसे पूछा कि क्या जंग होनी है, तो उनका ये जवाब था कि अगर हुसैन मान ले तब भी और ना माने तब भी हमें हुसैन का खून बहाना है। तो फिर उन्होंने कहा कि फिर ये तो फर्जंद रसूल का खून बहाने आए हैं, ये कोई डराने धमकाने नहीं आए, ये हुकूमत का मामला नहीं, ये तो बोग़्ज़ व हसद का मामला है, ये तो कीनों का मामला है। लिहाजा उन्होंने उस रास्ते को छोड़ दिया, क्योंकि वो जानते थे, कहा कि वहाँ जाओगे तो मारे जाओगे, क्या तुम समझते हो कि अब्बास जिस फौज में उससे कोई बच जाएगा। उन लोगों ने यही कहा था कि जिस फौज में अली के शागिर्द हों, अली का बेटा हो, तुम समझते हो हम वहाँ से बच जाएंगे, मौत तो आनी ही है लेकिन हमें हक पे मरना है। लिहाजा हक को बातिल के फैसले को करके वो लोग आए थे। इमाम ने फरमाया था कि मैं उनको चाहता हूँ कि जो बीनाई और बेदार दिली के साथ मेरे पास आए। और बीनाई और बेदार दिली के मसले को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने इन शहदा में, इन जानिसारों में इतना बुलंद कर दिया था कि अब वो लोग, उन लोगों को जो कुछ नज़र आ रहा था साफ नज़र आ रहा था, उनके यहां कोई धोखा नहीं था, उनके यहां धोखा नहीं था। शिम्र को यही तो कहा था कि मैं हुसैन का गला काट सकता हूं अगर मुझे रई की हुकूमत दी जाए। इमाम ने फरमाया था कि शिम्र अगर हमसे मांगता तो हम जरूर दे देते तुझे, लेकिन ये जान लेना तुझे ये मिलने वाली नहीं है, और नहीं मिली उसको ये हुकूमत। یہ حکومت شمر کو نہیں ملی, اور آج بھی اس حکومت پہ اولاد ائمہ اطہار علیہ السلام کی حکومت ہے. شاہ عبد العظیم حسنی, ان کا مزار ہے, شہر رئی کے بادشاہ ہیں وہ. اللہ آپ سب کو ان کی زیارت نصیب فرمائے, ان کو بھی کربلا کی زیارت کا ثواب رکھتے ہیں. لہذا امام علی علیہ السلام نے جو دروازے, جو باب حکمت ہمارے لیے کھولے, اور امام حسین علیہ السلام نے جن راستوں کو ہمارے لیے ہموار کیا, اس میں یہ تمام کی تمام باتیں ہیں. اس کے بعد امام حسین علیہ السلام نے جس سب سے بڑے مسئلے کا حل کیا, وہ کیا کہ سازش ناپذیری. وہ لوگ ایسی سازش رچتے تھے بنی امیہ, جس کے ذریعے جو ہے عام انسان بہت جلدی بہکاوے میں آ جاتا. امام حسین علیہ السلام نے اس کا نقاب, اس بے نقاب کر دیا اس سازشوں کے سلسلے کو, سازشوں کے سلسلوں کو بے نقاب کر دیا امام حسین علیہ السلام. اور اب اس کے بعد کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں حق اور باطل کو نہیں جانتا ہوں. واقعہ کربلا کے بعد اب کوئی ایسا پیدا نہیں ہوا, کوئی قوم, کوئی مذہب, چاہے وہ کوئی راوی ہو, چاہے کوئی وہ امام ہو, وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہاں یہ مسئلہ حسین ادھورا چھوڑ گئے تھے جس کی وجہ سے آج ہم نے اس کو پورا کیا. نہیں, امام حسین علیہ السلام بے تمام عیار 100% ان مسائل کو اس وقت تک کے لیے تمام کر گئے تھے کہ اس کے بعد پھر کوئی ایسا مطالبہ نہیں. اب وہ اور بات ہے کہ کسی نے جہنم کو اپنا ٹھکانہ بنا لیا ہو تو وہ اور مسئلہ ہے, کیونکہ اولاد علی اور آل علی کو یہ تمام کی تمام مددیں ملتی رہتی ہیں. ایک جگہ میرا جانے کا اتفاق ہوا, وہاں پر کسی نے جو ہے دشمن اہل بیت میں سے کسی کا مزار بنایا ہوا, اور اس کو بڑی رونق دی جاتی اور ایسا سمجھا جاتا جیسے کربلا کو ہم اہمیت دیتے ہیں اس سے زیادہ وہ لوگ اس کو دیتے کہ سرکار ان کے بغیر تو کچھ ہو ہی نہیں سکتا. جب انہوں نے دیکھا کہ ان کے روزوں پہ اتنی چہل پہل رہتی ہے, خوبصورتی ہے, یہ ہے وہ ہے, امن و امان ہے, لوگ مانگتے ہیں, یہاں کیوں نہیں آتے؟ کسی نے کہا کہ شاید یہ لوگ ڈیکوریشن دیکھ کے جاتے ہیں. تو ایک کاتب کو پکڑ لائے جو کیلیگرافی کا کام کرتا تھا, کیلیگرافی کا کام کرتا تھا, جو آپ نے دیکھا نا یہ آیتیں بلو پوٹری میں جو لکھی ہوئی ہیں ادھر اس طریقے سے, یہ فن جو ہے ایرانیوں کے پاس. اس کو زبردستی پکڑ لیا کہ نہیں, جو حضرت علی کے روزے پہ لکھا ہوا ہے وہ یہاں پہ بھی لکھو, ایسا کا ایسا بناؤ. اس نے کہا جی میں نہیں بنا سکتا کسی اور کے لیے سب. کہا نہیں, اگر نہیں کرو گے تو ہم تمہاری گردن اڑا دیں گے. اس نے کہا اچھا پھر سورے کا انتخاب میں کروں گا, میرا ہنر ہے تو میں ہی سورے کا انتخاب کروں گا کہ کون سا سورہ. کہا وہ ٹھیک ہے. کہا میں قلب قرآن یاسین لکھتا ہوں. وہ بڑے خوش ہو گئے کہ یہ تو یاسین روزے پہ لکھی جا رہی ہے, ان کے مرقد پہ لکھی جا رہی ہے. اس صاحب دل نے اس طرح سے کیلیگرافی کی ہے کہ پوری سورہ یاسین لکھتے لکھتے مین گیٹ پہ وہ لے کر آیا آیت کو, ہاذہ جہنم اللتی کنتم توعدون. اللہ آپ سب کو نصیب کریں, جائیں ضرور دیکھیں ان سب چیزوں کو کہ یہ وہی جہنم ہے جس کا ہم نے تم سے وعدہ کیا تھا. بڑے خوش ہو رہے ہیں یاسین لکھی گئی ہے, تو قرآن بھی سمجھتا ہے سب کے لیے, ایک ایک ٹاپک رکھا ہے اس نے. صلوات پڑھے محمد و آل. پڑھی ہوگی, اکثر لوگ پڑھتے ہیں ہاذہ جہنم اللتی کنتم توعدون, یہ وہی اشارہ بھی ہے کہ یہ وہی جہنم ہے جس کا ہم نے تم سے وعدہ کیا ہے, کہ دنیا میں جہنم میں جانا پسند کر رہے ہیں لوگ. بہرحال یہ ہمارے لیے تمام کے تمام باب کھول کے گئے. عزیزان گرامی, امام حسین علیہ السلام نے ہمارے لیے بہت سی چیزوں کو روشن کر دیا, اور ہم ان کے پیروکار ہیں. ہم مرتے دم تک ان چیزوں کو اپنے ہاتھ سے نہ جانے دیں. ہمیں افتخار ہے, ہمیں فخر ہے کہ ہم اس امام کے پیروکار ہیں کہ جس نے سب کچھ لٹانے کے بعد بھی دین کو بچا لیا. کیونکہ اللہ نتیجہ دیکھتا ہے, اللہ ہمارے اور آپ کے کارنامے نہیں دیکھتا. اللہ کو ہم سے نتیجہ چاہیے. اگر کوئی انسان زندگی بھر ایماندار رہے, مسلمان رہے, اور مرتے وقت وہ کام کر جائے جو خدا کے خلاف ہو, تو اس کا شمار اس اچھائیوں میں نہیں ہوتا ہے. کہا نہیں, اینڈ کیا تھا, نتیجہ کیا تھا؟ عزیزان گرامی, بنی امیہ جو کچھ کہہ کر آئے ہوں ان کا نتیجہ کیا ہوا؟ دشمن اسلامی پر ان کا نتیجہ ہوا, قرآن مخالفت پر ان کا نتیجہ ہوا, رسول کی توہین پر ان کا نتیجہ ہوا. لیکن امام حسین علیہ السلام کا نتیجہ کیا ہوا؟ سر کٹا, خون بہا, اصحاب مارے گئے, بچوں کو در بدر جانا پڑا, لیکن نتیجہ کیا نکلا؟ دین کا افتخار, دین کی سربلندی, آذانوں کا ٹائم پہ ہونا, لوگوں کا اسلام پر عمل کرنا, اور سید امام حسین کو سیدنا کہہ کر پکارنا, یزید کے نام کا کوئی مسئلہ ہی نہ آنا. لہٰذا یہ تو اب دو چار ہیں, خدا بندہ یہ بھی صحیح ہے کہ ان کو, اس کو بھی تو اکیلا ہے, اس کو بھی تو کچھ لوگ چاہیے, زبردستی آخر اتنا چاہتے ہیں. میرے شہر میں ہم نے, مفتی صاحب نے کہا کہ 12 وفات کے جلوس میں ہمیں چاہیے لوگوں کو بلانا. ہم نے بہت زیادہ فنڈ اکٹھا کیا, گاڑیاں لگائیں دیہات میں کہ بھئی آپ چلیے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہم جلوس نکالنا چاہتے ہیں. تو ہم تمام توانائیوں کے بعد 5,000 لوگ جمع کر سکے. تو کہہ رہے تھے کہ مولانا عجیب حسین کا عشق ہے مسلمانوں کے درمیان, پورے 10 لاکھ لوگ میرے شہر میں جمع ہوتے ہیں امام حسین علیہ السلام کے. 10 لاکھ عاشور, ان کو نہ بس لینے جاتی ہے, نہ ان کو کوئی دعوت دیتا ہے, نہ ان کو کوئی کچھ نہیں کہتا. یہ عشق حسین ہے. ان حسین کھیست کے عالم ہمیں دیوانے اوست, ان چشم ایست کے دلہا ہمیں پروانے اوست. یہ حسین کون ہے کہ جس کا پورا عالم دیوانہ بن گیا؟ یہ حسین کون سی شمع جس کا سارے دل پروانے بن گئے؟ عزیزان گرامی, امام حسین علیہ السلام کا جذبہ قربانی جو انسانیت کے لیے بچاؤ کیا ہے امام حسین علیہ السلام نے, آج بھی ان کا احترام کیا جاتا ہے اور ان کو احترام کی نظر سے دیکھا جاتا ہے. لہذا میں ہندو ہو کے بھی دشمن نہیں ہوں, نبی کی آل کو شکوہ نہیں ہے, میرے ماتھے کی سرخی پر نہ جاؤ, تلک ہے خون کا دھبا نہیں ہے. اس کو خون کا دھبا تو نہیں, ہم نے حسین کو تو نہیں مارا ہے کم سے کم. ایک اور ماتھر کہتے ہیں کہ سجدوں کے لیے حق کا مکان ڈھونڈ رہے ہیں, محشر میں بھی ہم اپنی اما ڈھونڈ رہے ہیں, جنت میں یہی کہہ کے چلے جائیں گے ماتھر, شبیر کے قدموں کے نشان ڈھونڈ رہے ہیں, شبیر کے قدموں کے نشان ڈھونڈ رہے ہیں. جہاں سے دیکھیں آواز نکلتی. ہمارے ایک استاد بتا رہے تھے کہ میرا اتفاق ہوا بنارس جانے کا, تو بنارس میں میں نے دیکھا کہ کوئی اصل عربی میں جو ہے امام حسین کا مرثیہ پڑھ رہا ہے, بالکل پنڈیتوں کا علاقہ, کٹر لوگوں کا علاقہ. انہوں نے جب اس آواز کو سنا تو انہوں نے عربی میں ایک بات کہی اور اس نے آواز دی اوپر آ جاؤ. کہتے جب میں اوپر پہنچا تو کیا دیکھا, ایک سادھو مہاراج بیٹھے ہوئے رو رہے ہیں زاروں قطار اور عربی میں امام حسین علیہ السلام کا نوحہ پڑھ رہے ہیں, مرثیہ پڑھ رہے ہیں. میں دیکھ کر حیران رہ گیا کہ اتنی اصل عربی, اصلی عربی یہ جانتے ہیں کہ جو ایک اصل عرب کا انسان بولتا ہے. وہ بہت روئے روئے, اس کے بعد انہوں نے کہا کہ آپ کون ہیں؟ کہا میں نہیں جانتا, میں بچپن میں میرے ماں باپ سے بچھڑ گیا تھا اور میں عراق کا ہوں. میں بچپن میں بچھڑ گیا تھا تو پھر میری جو ہے پالن پوشن ایک اس میں ہوئی, آشرم میں ہوئی, سادھو مہاراج نے میرے کو پالا پوسا, سب کچھ بڑا کیا. مجھے اپنے کلچر کا کوئی حصہ یاد نہیں ہے, مجھے بس یہ چیز یاد ہے, مجھے یاد ہے میری ماں مجھے بچپن میں ایک فرش بچھتا تھا وہاں جاتا تھا, اور آج بھی جب میرا دل گھبراتا ہے تو میں یہ پڑھتا ہوں. یعنی آپ بچوں کو سینٹر لائیں, ان کو یاد رہے گا کہ یہ حسین کیا ہے. کہتے ہیں کہ جب میرا دل بہت زیادہ روتا ہے تو پھر میں یہ پڑھتا ہوں تو مجھے سکون ملتا ہے. بقیہ مجھے نہیں معلوم اس کی میننگ کیا ہے, مجھے نہیں معلوم کہ یہ کس نے مجھے سکھایا ہے, میں کچھ نہیں جانتا دوسرا لفظ عربی میں اس کے علاوہ نہیں جانتا, صرف اتنا جانتا ہوں کہ جب دل گھبراتا ہے تو یہ پڑھنا چاہیے. تو عزیزان گرامی, حسین علیہ السلام کے معاملات کو آپ دیکھیں گے تو امام حسین علیہ السلام نے لوگوں پر حکومت کی ہے. امام حسین علیہ السلام نے اس لیے حکومت کی ہے دلوں پر کیونکہ امام حسین علیہ السلام نے انسانیت کے موضوعات کو ٹچ کیا ہے. جہاں پہ کرامت بشر کو ختم کیا جا رہا تھا, عزت نفس کوئی چیز نام کی چیز نہیں تھی, غلام کنیز عام مسلمان کسی چیز کے لیے نہیں تھے, وہاں پر امام حسین علیہ السلام جان جیسے غلام کو اپنے سامنے کھڑا کر کے کہ جان میں آپ کو چچا کہتا ہوں. ابو ذر غفاری کے غلام تھے. یعنی یہاں پر امام حسین علیہ السلام نے رنگ و روپ, قد کاٹھی, جوانی, بڑھاپا, پڑھا لکھا, ان پڑھ, ہر طرح کے لوگوں کو ان کو ختم کر دیا تھا. لہٰذا ہم شیعیان علی میں, شیعیان حسین میں یہ تفرقہ ہونا ہی نہیں چاہیے, یہ مسائل ہونے ہی نہیں چاہیے کہ یہ مسئلہ یہ ہے. نہیں, اب ہماری پہچان امام ہیں, ہماری پہچان علی مرتضیٰ ہیں, اور یہ جو دنیا میں آپ جتنے بھی دیکھ رہے ہیں بہت جلدی ختم ہو جائے گا چونکہ یہ پیسوں کا کھیل ہے. جہاں پیسہ ختم ہوا ان کے تار کنیکشن کٹ ہو جائے. ہمارے کنیکشن علی کی ذات سے جڑے ہوئے ہیں, ہم ایک دوسرے سے اس لیے ہیں کیونکہ یہ قوم تباہ اور برباد نہیں ہو سکتی. اگر تباہ اور برباد ہونا ہوتا تو کب کا کر دیا ہوتا کہ جب زیارت کے لیے ایک ہاتھ کٹوا کے جانا پڑتا تھا تو ہاتھ کٹوا کے جاتے تھے. کہا کہ نہیں, ایک کو دو آئیں گے, ایک مرے گا ایک جائے گا, تب بھی لوگ جاتے تھے. امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے نہ سمجھے, کیونکہ ہم نے کتنا اٹھایا ہے در. ہمارے سلام ہو ہمارے ان بزرگوں پر, ہمارے سلام ہو ان شہداء پاک جنہوں نے امام حسین علیہ السلام کی اس میراث کو ہم تک پہنچا دیا، ہمارے سلام ہو ہماری ماؤں پر کہ جنہوں نے بچپن سے ہمیں حسین حسین کرنا سکھایا۔ لہٰذا امام حسین علیہ السلام کی ذات والا صفات نے جو کارنامے انجام دیے، امام نے سازش ناپذیر، کوئی سازش علی والوں پہ نہیں چل سکتی، کوئی سازش نہیں چل سکتی۔ ہاں مسئلہ یہ ہے کہ کوئی اگر آپس میں ہمیں بھڑا دے، آپس میں ہمیں مبتلا کر دے، تو وہ اس کے لیے مولا کائنات نے بھی افسوس کیا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ میرا چاہنے والا جو ہے اس طرح کے مسائل میں الجھ جائے، حب نفس میں الجھ جائے۔ لہٰذا انشاءاللہ اس قوم کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ یہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی دعا ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اس کے علاوہ امام حسین علیہ السلام نے جس موضوع کو جو اس وقت ختم کر دیا گیا تھا، استقامت اور پائیداری، کسی چیز کا ڈٹ کے مقابلہ کرنا، اس زمانے کے مسلمانوں میں ختم کر دیا گیا تھا۔ وہ جنگ بدر و احد کے شہداء کے بعد پھر اتنا جنگ کو صرف لوٹ کھسوٹ کا معاملہ بنا لیا گیا تھا، لہٰذا جس کو مال چاہیے ہوتا تھا وہی جنگ کو جانتا تھا۔ اس کے علاوہ لوگ ڈرنے لگے تھے، خوف زدہ، امام نے خوف کو ختم کیا، امام حسین علیہ السلام نے خوف کو ختم کیا، امام حسین علیہ السلام نے اللہ کا خوف دلوں میں ڈالا، امام حسین علیہ السلام نے جو ہے لوگوں کو بیدار بنایا، امام حسین علیہ السلام نے لوگوں کو استقامت کے راستے بتائے کہ دیکھو ہم اتنے، گاندھی نے یہی تو کہا تھا کہ میں دیکھنے میں لگتا ہے کہ یہ حکومت جانے والی نہیں ہے، لیکن میرا یقین کربلا کو دیکھ کے ہو گیا ہے کہ ہم جیت جائیں گے۔ کربلا کو دیکھ کے ہمارا یقین بتا رہا ہے، کیوں؟ کہا کہ جب 1,25,000 کی فوج کے پیچھے جو ہے 72 نہیں گھبرائے، جب فوج کو جمانے کا معاملہ تھا تو اس 72 کے لشکر نے اس طرح کی اپنی پوزیشن کو بتایا تھا، لڑنا نہیں ہوا وہ الگ بات ہے، لیکن جو ہے میمنہ جو تھا وہ جناب زہیر ابن قین کے ہاتھ میں دیا تھا۔ زہیر ابن قین جو تھے اس زمانے کے سب سے بڑے رئیس تھے، اور ایک جو ہے میسرہ جناب ابھی حبیب ابن مظاہر کو دیا تھا کہ تم اس طرف کا میسرہ سنبھالو گے، اور بیچ میں جو مرکزی علم تھا جناب ابوالفضل العباس علیہ السلام کو دیا تھا۔ اور یہ تینوں شجاع اس بات کے گواہ ہیں، تینوں شجاع اس بات کے گواہ ہیں کہ جس طریقے سے جناب ابوالفضل العباس علیہ السلام نے جنگ کی تیاری کی تھی، اس سے جناب حبیب نے کہا تھا کہ عباس مجھے لگتا ہے کہ تم، یقین ہو گیا کہ تم علی کے خاص شاگرد ہو۔ علی مرتضیٰ کی حکمت نظری آج کربلا میں نظر آ رہی ہے، یقین جاننا ہم اس نقشے سے لڑتے رہیں گے اور اہل حرم اتنا لڑتے رہیں گے کہ اہل حرم مدینے پہنچ جائیں، اہل حرم مدینے پہنچ جائیں۔ یعنی اس کے لیے کم سے کم آپ کو 3 مہینے کا جو ہے فاصلہ درکار تھا، لیکن کہا ہم 3 مہینے تک روک سکتے، اس درمیان کھانے پینے کا تو کوئی ذکر نہیں، کیا کریں؟ کیوں؟ کیونکہ عشق الہی میں جب انسان جو ہے دوچار ہو جاتا ہے تو پھر اس کے لیے یہ مسائل پیش نہیں آتے ہیں، کیونکہ عشق کی یہ تمام کے تمام منزلیں امام حسین علیہ السلام نے یہی بیان کیا تھا۔ کیونکہ ایک سب سے پہلے ہوتی ہے محبت، محبت یعنی لگاؤ، لگاؤ کے اور مرحلے ہیں، جب یہ محبت اور زیادہ ترقی پاتی ہے تو اس محبت کے بعد پیدا ہوتی ہے رضا، کہ جو کچھ اس کو ملتا ہے اس میں وہ راضی ہو جاتا ہے، محبت میں محبت کرنے لگتا ہے، اس محبت کے راستے میں جیسا اس کے ساتھ ہو اس پہ وہ راضی ہونے لگ جاتا ہے۔ محبت کی ایک اپر اسٹیج کا نام ہے رضا، کہ راضی ہو جانا کہ ٹھیک ہے جیسا بھی میرے ساتھ ہو رہا ہے، اور اس سے بھی اوپر کی جو اسٹیج ہے اس کو عشق کہتے ہیں، اس میں راضی نہیں ہوتا بلکہ انسان مطالبہ کرتا میرے ساتھ ایسا ہو، جیسا میسا میں تمار کرتے تھے کہ میرے مولا نے کہا ہے مجھے سولی پہ چڑھایا جائے گا، میں زندان میں نہیں مرنا چاہتا، میں زندان میں نہیں مرنا چاہتا۔ عبید اللہ نے کہا کہ ہم تمہیں زندان میں ہی ماریں گے، تم اپنی ہی موت مرو گے۔ میسا میں تمار نے فضائل و کمالات امیر المومنین پڑھنے شروع کر دیے، کہا کہ یہ تو رکتا نہیں ہے، تو انقلاب برپا کر رہا ہے زندان میں، کہا اس کو سولی پہ چڑھا دو۔ میسم نے کہا یہی تو کہا، فراز دار سے میسم بیان دیتے ہیں، رہے گا ذکر علی ہم زبان دیتے ہیں۔ تو میسم تمار نے کہا یہ عشق کی منزل ہے کہ جہاں پر انسان راضی نہیں ہوتا بلکہ مطالبہ کرتا ہے۔ کربلا میں امام حسین علیہ السلام نے اپنے تمام ساتھیوں کو محبوب بھی بنا لیا تھا، رضا بھی ان کو صفت سے متصف کر دیا تھا، ان کو رضا کی صفت بھی دے دی تھی کہ وہ راضی تھے ہر معاملے میں، پانی نہیں ملا فرزند رسول کوئی بات نہیں، کھانے کا تو کوئی نام ہی نہیں تھا کوئی بات نہیں فرزند رسول۔ اس کے بعد کہا کہ شہید، کہا ہم تو انتظار کر رہے ہیں، ہم تو انتظار کر رہے ہیں فرزند رسول، یہ جانے 70 مرتبہ دی جائے تو پھر یہیں صرف کریں گے۔ تو امام حسین علیہ السلام نے لوگوں کو استقامت اور پائیداری کا جو درس دیا، اسی کی بنیاد پہ آج شیعت ٹکی ہوئی ہے، आप जो समझ रहे हैं कि हम तो आज यहाँ बैठे हुए हैं, लेकिन आप देखें कितना मुकाबला हमारे ब्रादरन पाकिस्तान में कर रहे हैं। हमारे सलाम उन माँ बहनों पे कि जो इस पुरआशोब माहौल में अपने बच्चों को हुसैन की अजा के लिए भेज रही। क्यों? क्योंकि कल हुसैन ने अपने खानदान की परवाह नहीं की, नाना का मदीना छोड़ दिया, तो फिर आज हम इस बात को कैसे सोचें कि हुसैन हमारे बच्चे चले जाएंगे अगर हम अजा मनाएंगे। नहीं, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की अजादारी हो रही है और इसका फायदा यह हो रहा है कि दुश्मन बेनकाब से बेनकाब तर होता जा रहा है। इमाम ने शुरुआत कर दी थी और हम पे यकीन था इमाम को। इमाम ने यह नहीं कहा मैं बैत नहीं करूंगा, इमाम ने फरमाया कि मुझ जैसा यजीद जैसे की बैत नहीं करेगा। यानी मैं तो बहुत दूर की बात है, अगर कोई यजीद जैसा भी मुतालबा करने आ गया तो फिर बैत नहीं करेगा कोई हमारे मानने वाले। लिहाजा हम अगर अपने नफ्स पे थोड़ा काबू पा लें, हम अपने आप को थोड़ा सा मुनज्जम कर लें, हम अपने इस ग्रोह बंदी से बाहर आ जाएं, कौन आला है, कौन अफजल है, कौन छोटा है, कौन बड़ा है, कौन इस इमाम बारगाह का, कोई इतनी चीज़ें हमारे दरमियान पेश की जा रही हैं, तमाम की तमाम साजिशें हैं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने साजिशों को ख़त्म कर दिया, लिहाजा हम हुसैनी हैं, हमारे लिए साजिश कोई अहमियत नहीं रखती। उसके बाद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जो दर्स दिया वो खुद निगहदारी, यानी अपने आप को राजी कर लेना हर चीज के लिए इमाम का चाहने वाला। तारीख नहीं लिखती कि किसी बच्चे ने जो है इमाम के साथ ऐसी जिद की हो कि फर्जंदे रसूल हमें तो पानी चाहिए ही चाहिए, जनाब जैनब उलिया मुकाम को कहीं तंग किया हो, वरना बच्चे हैं, उनका मुतालबा एक आम सी चीज है। क्या कहने इस घर के बच्चों के भी, बड़ों का, बीबियों का ऐसा अजीम किरदार है। चार खातून भी करबला में शहीद हुई हैं, उन्होंने भी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की राह में कुर्बानी दी है। हवाला यह कि इमाम ने उनको इजाजत नहीं दी, लेकिन हालात ऐसे पैदा हुए कि जब इमाम की हिफाजत के लिए वो बढ़ी तो उन्होंने नेजा मार दिया। बहरहाल शहादत हुई, लेकिन वो अपनी जान से गुजर गई, औलाद से गुजर गई, माल से गुजर गई, तमाम चीज़ों से गुजर गई। लिहाजा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के जो दर्स हैं आज भी हमारे इस दरसगाह में जिंदा हैं, और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की दर्स एडमिशन का सबसे पहली शर्त है आज़ादी, कि अपने नफ्स से आज़ाद होके आओ, अपने नफ्स की कैद से आज़ाद होके आओ, फिर हुसैन से देखो हुसैन तुम्हें क्या कुछ नहीं देते, क्या कुछ नहीं देते इमाम हुसैन। यकीन जानिएगा नफ्स की कैद से मैं 19 साल, अब इस बात के लिए नहीं कि मैं कोई एक बात बयान करूँ, 19 साल जब मैं पढ़ता था तालिब इल्म, 19 साल मैंने इस जिक्र हुसैन के लिए 5 पैसे किसी से नहीं लिए, 5 पैसे नमाज पढ़ाने के कभी नहीं लिए, 5 पैसे कभी निकाह पढ़ाने के नहीं लिए, सिर्फ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पे तकिया करते। यकीन जानिएगा उस दौर में मैंने अपने शहर के लिए 10,000 किताबें खरीद ली। उस दौर में दुनिया की कोई एयरलाइंस नहीं रही जिसपे मेरे मौला ने मुझे नहीं बिठाया। तो हमारे उस्ताद कहते थे कि हुसैन के चाहने वालों का यही हाल होता है, जब कुछ नहीं कर रहा है तो इतना मिल रहा है, जब कुछ करेगा तो क्या कुछ नहीं मिलेगा। लिहाजा इश्क हुसैन में हम जो कुछ दे रहे हैं, बगैर दिए लोगों को हुसैन नवाज रहे हैं, जब हम उनके रास्ते में आगे बढ़ेंगे तो फिर वो ऐसे नहीं है, हल जजाउल एहसान इल्ला लहसान। और आज के दौर में हमारी जरूरत है, चूंकि और लोगों के यहाँ तो बिदत ही है सलाम करना ही। सलाम क्या है? अल्लाह का हुक्म है, अल्लाह का नाम है, जब आप सलाम करते हैं तो करना तो मुस्तहब है, जवाब क्या है? वाजिब। हम यहां से सलाम करके जाते हैं सलाम वालेका या अबा अब्दुल्ला, अगर इमाम हुसैन ने वालेकुम सलाम कह दिया तो कौन हमारे को मार सकता है? हमारी जिम्मेदारी है अगर चले भी गए तो उनकी राह में, जिस तरह की इमाम जामिन का फायदा है। कहते हैं मौलाना बहुत सो को देखा इमाम जामिन सफर में बांधते हैं फिर भी मर जाते हैं। मैंने कहा कि मरने के बाद भी हिफाजत हो जाए, उसी लिए तो बांधते हैं कि इमाम जामिन के बाद जैसे ही किसी मोमिन को नजर आ जाए, ये तो हमारा आदमी है, दयार गुर्बत में भी उसकी मैयत को एहतमाम से उठाया जाता है। तो ये इमाम जामिन ही तो वक्त पता चला है कि इमाम की जमानत जरूरी नहीं, हमारी दुनिया और आखरत के लिए। लिहाजा हम अपने जमाने के इमाम को सलाम करते हैं, वो जवाब देते हैं, दुनिया तो हमें ख़त्म कर चुकी है, इन्होंने अपना प्लान बना लिया। लेकिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमा दिया था कि ये ख़त्म होने वाले नहीं हैं, ये मेरा इश्क है, ये इश्क ख़त्म नहीं होगा। अक्सर आप देखते होंगे ये नोहा लिखा हुआ, बड़ा मकबूल नोहा है फारसी में, अस्सलाम ये या अब्दुल्लाह हुसैन इस तरह का लिखा होता है, बाज़ इन चे शूरी शस के दर खल्क आलमस, बाज़ इन चे नू है वो चे अज़ाओ चे मातम। आखिर ये कैसी शूरिश है जो हर साल इमाम के नाम पर बरपा होती है, दिल जिंदा हो जाते हैं, बाज इन चे नू है वो चे अज़ाओ चे मातम है। बिल्कुल ताज़ा दम, ताज़ा हादसे की तरह लोग नोहा पढ़ते हैं, रोते हैं, लोग मातम करते हैं, लोग आज़ादारी मनाते हैं। तो ये सिर्फ और सिर्फ गर्मी इश्क आले नबी है कि जिसने हम इसको सुस्त नहीं होने देना कभी भी अपने बच्चों में। डजंट मैटर उर्दू, इंग्लिश, फारसी, अरबी, जिस जबान में हो, اس آپ کو اس عشق اہل بیت کو ہمارے دل میں رہنا ہے اور رہنا چاہیے. لہٰذا امام حسین علیہ السلام نے یہ تمام کتاب آج محرم کی 8 تاریخ ہے. میں چاہتا ہوں کہ مولا ابو الفضل العباس علیہ السلام سے منسوب ہے یہ دن, ایک صلوات پڑھیں محمد وعلیٰ آلہ. کہتے ہیں کہ جناب ابو الفضل العباس اس ذات کا نام ہے کہ جو غیر معصوم ہو کر معصوم نما ہے. مولا کائنات نے دنیا کو اپنا یہ شاہکار علی مرتضیٰ ہے کہ اللہ نے پنجتن کو بنایا, معصوم بنایا. رسول اللہ نے جس طرح سے حسن حسین کو تربیت دی اور معصوم بھی تھے, ان کے خطا کا امکان کچھ نہیں تھا. لیکن علی مرتضیٰ بتانا چاہتے تھے کہ ہم چاہیں تو غیر معصوم کو بھی ایسی تربیت دے سکتے ہیں کہ اس کی مثال جناب ابو الفضل العباس ہے. جناب ابو الفضل العباس دونوں اعتبار سے جناب عباس کے نزدیک جو ہے صفات کا مرقع ہے. حضرت امیر نے ہمارے لوگوں کے لیے تو یہی بات بیان کر دی تھی کہ عقیل میرے لیے کوئی ایسا خاندان تلاش کرو کہ جس طرح میں نے رسول اللہ کی خدمت کی ہے اس طرح کا کوئی بچہ ہو اس خاتون سے تاکہ وہ فرزندان رسول کی خدمت کرے. چونکہ سبتین کہا تھا, سبت اکبر سبت اصغر, امام حسن حسین کو رسول اللہ نے اپنا بیٹا بتایا تھا کہ میری نسل ان سے چلے گی. جناب فاطمہ نسل انہی سے چلی. آج افتخار ہے پوری دنیا میں جو ہے سادات سورہ کوثر کی یہ جو ہے تفسیر ہے سادات. ہم سادات کو بھی بہت احتیاط کرنا چاہیے, ہمیں بڑی محبتوں کے ساتھ رعایت سب سے پیش آنا چاہیے کیونکہ ہم ان کے نمائندے ہیں. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آبا و اجداد کے طور طریقوں کو ختم نہ کریں, کیونکہ جو احترام سادات کو شریعت نے دیا ہے اس احترام کو باقی رکھنا چاہیے. ہمیں باقی رکھنا چاہیے تاکہ یہ سلسلہ چلتا رہے اور جو ہے رسول اللہ کا احترام آخری عمر تک جو ہے لوگ کرتے رہے, ورنہ لوگوں نے تو ہر طریقے کی باتیں کر لی لیکن نہیں. تو عزیزان گرامی جناب عقیل سے کہا کہ عقیل کوئی ایسی خاتون. جناب عقیل عرب کے ان 4 نصاب میں سے تھے کہ جو نصب شناس تھے, اور جناب عقیل کی نابینا ضرور تھے لیکن انسان کی خوشبو سے اس کی نسل بتا دیتے. اگر کوئی انسان ان کے پاس سے گزر جائے تو فوراً کہہ دیتے تھے کہ فلاں قبیلے کے آدمی ہوں. یہ ہنر ہے, تبھی تو مولا کائنات کس سے رجوع کر رہے ہیں. جناب عقیل سے کہا عقیل میرے لیے کوئی ایسا خاندان تلاش کرو. کہا کہ بنی کلاب سے بڑھیا خاندان کون ہوگا. بنی کلاب وہ خاندان ہے کہ جس نے اپنی وفاداری اور اپنے شجاعت کے ذریعے پوری دنیا میں لوہا منوایا ہے. قیصر روم کسی آدمی کو گرفتار ہوتا ہوا دیکھتا تھا عرب میں تو سب سے پہلے پوچھتا تھا تم عامر کے خاندان کے تو نہیں ہو, تو کہتا ہاں عامر کے خاندان کا, اس کو چھوڑ دو جانے دو اس کو. یعنی وہ روب و دبدبا کہ کسی کو چھیڑتے نہیں ہیں اور چھیڑتے تو چھوڑتے نہیں. اس خاندان کا یہ تھا کسی سے نہیں لڑتے تھے, لیکن جب لڑتے تھے تو پھر اس کو چھوڑتے نہیں تھے. لہذا ان کے خاندان میں تو ننیالی اعتبار سے قبیلہ بنی کلاب جناب خزرج کی بیٹی فاطمہ بنت خزرج, ان سے جناب امیر المومنین علیہ السلام کا عقد ہوا. آپ گھر میں تشریف لائیں اور آنے کے بعد اپنے مقام کو بیان کیا کہ بچوں میں یہاں پہ ماں بن کے نہیں آئی ہوں بلکہ میں آپ کی کنیز بن کے آئی ہوں. اور اسی انکساری نے ام البنین کو باوقار خاتون بنا دیا. واقعاً علی مرتضیٰ کو اگر زوجیت کا حق ہے تو فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے بعد جناب ام البنین کے جو فضائل اور کمالات بیان کیے جانے چاہیے. اللہ نے ان کو 4 بیٹے دیے, 2 بیٹیاں دیں. چاروں بیٹے کربلا میں شہید ہوئے, دونوں داماد کربلا میں شہید ہوئے, دونوں داماد کربلا میں شہید. ایک جناب مسلم ان کے داماد تھے اور ایک جناب عبداللہ کے بھائی تھے. تو لہٰذا اللہ نے ان کی اس قربانی کی جزا دی. جناب ابو الفضل العباس علیہ السلام کو حضرت امیر نے اپنے ان 109 شاگردوں میں تربیت دی تھی کہ جو اس زمانے کی بڑی کمانڈ تھے, جن سے لوگ ڈرتے تھے, جن کا دبدبا تھا. اور پھر 4 بہادروں میں آپ کا شمار تھا, جناب محمد حنفیہ, جناب عبداللہ, جناب مسلم بن عقیل اور جناب ابو الفضل العباس. جناب عباس کو جنگ میں استعمال میں آنے والے ہر اسلحے کا علم تھا, چلانا بھی جانتے تھے اور اس کی پرکھ بھی جانتے تھے, اس کی مدت اور عمر بھی جانتے تھے. جناب عباس دیکھ کے بتاتے تھے کہ تلوار کب ٹوٹ جائے گی. 17 طرح سے نیزہ چلانا جانتے تھے جناب عباس. امام حسین علیہ السلام نے دفاع کے لیے, چونکہ دفاع واجب ہے, جب جناب عباس کو بھیجا تو نیزہ دیا تھا کہ بھیا اگر کوئی آئے تو अपना बचाव करना, लेकिन हमला नहीं कर रहा है, मैं जंग की इजाजत नहीं दे रहा हूं। तो जनाब अबुल फजल अल अब्बास शुजात में और हाफिज कुरान भी थे, मौलाए कायनात की फौज के सिपाहियों का कुरान सुनते थे, हाफिज कुरान भी थे, और वो मीरास जो उनके बुजुर्गों के पास थी वो तमाम की तमाम मीरास जनाब अबुल फजल अल अब्बास अलैहिस्सलाम को मिली थी। सबसे बड़ी मीरास जो थी, पहली मीरास जो थी, सकाई की थी, पानी पिलाने की, जिसकी वजह से हाशमी पहचाने जाते हैं जनाब हाशिम। उनको ये शरफ था कि वो खाने काबा के जवार को पानी पिलाते थे, उस जमाने में भी खाने काबा साहिब एहतराम थे, तो वहाँ के पानी की सकाई का ज़िम्मा हाशिम को मिला था। उसके बाद ये ज़िम्मा जनाब अब्दुल मुत्तलिब को मिला, रसूल अल्लाह के दादा को मिला, उसके बाद ये सिलसिला जनाब अबू तालिब को मिला, और उसके बाद ये सिलसिला जनाब अबुल फजल अल अब्बास को मिला। जब तक मौला मक्के में रहते थे, उस वक्त तमाम के तमाम हुज्जाज के पानी की सकाई जनाब अबुल फजल अल अब्बास के हाथ में थी। ऐसा नहीं कि खाली पानी का इंतज़ाम करबला में, वो तो हम सकाए सकीना इनको कहकर पुकारते हैं। तो ये शरफ रहा है, लिहाजा जनाब अबुल फजल अल अब्बास ने, चूंकि तंग दिल लोगों को ऐसी पोजिशन पर नहीं रखा जाता है। और यही बात थी कि जब हुरका लश्कर आया और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कहा यह प्यासा है, तो जनाब अब्बास ने जो है मशकों के मुंह जानवरों को, कहते मशकों पानी पिलाया, कि जमीन पर वो दायरा बनाकर मशक से खोल दिया करते थे, हैवान जितना चाय पी ले, ये नहीं कि फर्जंद रसूल खत्म हो गया तो क्या होगा, नहीं, ये सकाई थी। दूसरी जो जनाब अबुल फजल अल अब्बास अलैहिस्सलाम को सिफत मिली है वो है अलमदारी की। अलमदारी जो है हज़रत अमीर हज़रत अली अलैहि सलाम को अलमदारी मिली, और हर लश्कर में, हर जंग में जिसमें हज़रत अमीर लड़े, उन सब में अलम दिया गया उनको। और खैबर का मामला तो आपको मालूम ही है कि हज़रत अली अलैहि सलाम ना जाने मशीयत क्या चाहती थी मौका देने के लिए, कि ऐसा ना हो कि या रसूल अल्लाह हमारा मौका नहीं आता वरना हम भी दिखाते, लिहाजा हज़रत अली अलैहि सलाम की बजाय कई लोगों को दिया अलम, गए वापस आ गए, गए वापस आ गए। मरहब जैसा पहलवान जो है यहूदियों के किले में रहता था, और उसके बाद जो है बहुत से बहादुर शजा थे उसके पास, और उसके साथ नजूमियों का पूरा एक अमला था जो लम्हे लम्हे की खबर देता था कि देखो इस सितारे की वजह से अब तुम जीत जाओगे, इस सितारे, यानी सारी इन्फॉर्मेशन थी उनके पास, यानी जो तकदीरी एतबार से चल रहे थे। तो होता रहा, लश्कर इस्लाम वापस आता रहा, शिकस्त खाता रहा, रसूल अल्लाह ने फरमाया ठीक है मैं अलम उसको दूंगा जो करार होगा, गैर फरार होगा, मर्द होगा, आगे बढ़ बढ़ के हमले करता होगा, और अल्लाह और रसूल उसको दोस्त रखते होंगे और वो भी अल्लाह और रसूल को दोस्त रखता होगा। इतनी सारी शर्तें या रसूल अल्लाह आपने लगा दी, सबसे पहली शर्त तो मर्द की लगा दी आपने, या रसूल अल्लाह ठीक है आपके कहने से चले जाते लेकिन वापस आ जाएंगे। मरहब और अंतर ने जो है तमाम की तमाम कोशिशों से, अब मौला ने फरमाया कि मैं अलम उसको दूंगा, और मौलाए कायनात को बुलाया, और बुलाने के बाद जो है कहते हैं कि बहरहाल तारीखों ने लिखा है कि मौलाए कायनात की आंखों पे वरम आया हुआ था, लिहाजा रसूल अल्लाह ने कहा था अली आप बैठिए, लेकिन उसके बाद आपने अपना लुआब दहन लगाया, वो सही हो गए। तो इसके माना तबरुकात हैं, तबरुकात बिदत नहीं होते। रसूल अल्लाह ने अपने दहन मुबारक लगाया था, लगाया औरों के भी था, लेकिन फ़र्क है, जैसे कुरान को खोलते टाइम हम लगाते हैं वो भी हमारा लुआब दहन है, औरों के भी लगाया था, किसी की काट लिया था सांप ने तो वहाँ भी लगाया गया था, लेकिन अली मुर्तज़ा की आंखों में लगाया, उनके पैर में लगा था तो वो बहुत तेज़ दौड़ते थे। एक सलवात पढ़े मोहम्मद इनकी आंखों पे लगाया था तो ये पूरी दुनिया की आंखें खुलवा गए, फिर उसके बाद आंखें बंद ही नहीं हुई लोगों की, इनको हैरत से देख रहे थे ये अली क्या कर रहे हैं। मौलाए कायनात को भेजा, और भेजने के बाद मौलाए कायनात ने, वो क्या करते थे, उनका किले का जो दरवाज़ा था उनका पुल था असल में, वो जो दरवाज़ा था वो यूं नहीं खुलता था खैबर का, वो यूं खुलता था, जब वो खुलता था नीचे की तरफ तो वो ब्रिज बन जाता था। ये क्या करते थे, इतनी दूर लश्कर इस्लाम होता था कि ब्रिज के पास आने की हिम्मत ही नहीं थी, इनको मारते पीटते और जाते, और ब्रिज बंद हो जाता तो मुसलमान कुछ पीछे से भी कुछ नहीं कर सकते थे बेचारे। लेकिन जब मौलाए कायनात पहुँचे हैं तो जाने के बाद मौलाए कायनात ने जो है उस पुल के बंद होने पर वो मरहब और अंतर ने सोचा हम ये कर देंगे वो कर देंगे, करने के बाद जो है मौलाए कायनात ने अब देखा कि ये तो अली आ रहे हैं, तो ये भागने लगा। कहा कि मैं एक मरतबा अली को किले के अंदर ले लेता हूँ, किले के अंदर अली को बंद कर लेते हैं और उसके बाद ये करेंगे। उन्होंने जो है मौलाए कायनात को किले के अंदर ले लिया और दरवाज़ा बंद कर दिया, वो पुल बंद हो गया। अब मुसलमान कहे कि यार रसूल अल्लाह मदद तो करते लेकिन कोई रास्ता नहीं, अली की मदद तो करते। और बार बार लोग आके कह रहे हैं कि यार रसूल अल्लाह वो बड़े ख़तरनाक हैं। रसूल अल्लाह कह रहे हैं कि मैं जानता हूँ क्या होने वाला है। लिहाजा हज़रत अली अलैहिस्सलाम को चूँकि अलम दे दिया था, एक ज़िम्मेदारी थी, अब उस अलम को भी हाथ में रखना है और फिर उनसे मुकाबला भी करना है दुश्मनों से, और मरहब और अंतर तो बड़े ख़तरनाक पहलवान। लिहाजा हज़रत अली अलैहिस्सलाम के पास वहाँ पे कोई स्टैंड तो बनाया नहीं था कि भाई यहाँ पर इस अलम को रख दिया जाए, ऐसा कुछ नहीं था। एक चट्टान थी, उस पर मौलाए कायनात ने उस पत्थर पे इसको गाड़ दिया। अब लोग लड़ना तो बाद में देखने लगे ये क्या हुआ, वो तो यहाँ पर मामला उनका ख़राब हो गया कि भाई ये तो अब ताकत को अली ने बताना शुरू कर दिया कि जब वो पत्थर के पत्थर पे अलम दीन का गाड़ा किसने, ललकार के मरहब को पछाड़ा किसने, असाब पैगंबर तो सभी थे मौजूद, बोलो बोलो दर खैबर को उखाड़ा किसने, बचपन से सीखते आए हमर भाई। अब उन्होंने जब कहा तो कहा ये क्या देख रहे हैं नुजूमियों से, कहा जल्दी से लगाओ, जल्दी अपनी रिपोर्टिंग पेश करो, गूगल सर्च करो ये क्या हो गया। अब जब उसने देखा तो कहा भाई ये तो मामला गड़बड़ है, इस वक्त जो सितारा निकला हुआ है उसने हर सख्ती को नर्म बना दिया है, हर सख्ती को नर्म बना दिया है, और अली जो है इसको गाड़ दिया तो इनकी ताकत नहीं है, ये उस सितारे का कमाल है। कहा कि ये हमेशा रहता है, जब हमारा मामला आता है तब क्यों नहीं निकलता। कहा नहीं ये तो 36,000 साल में एक बार निकलता है, इत्तेफाक से वो अली को मौका मिल गया और अली ने तुम पर रौब डाल दिया, घबराओ मत लड़ो, उस नजूमी के चक्कर में आ गया हमारा, ये ताकत वाकत नहीं है, ये तो जो है उसका है। मौलाए कायनात ने जो है वह कहा, उसने पूछा, मौला ने पूछा तेरे सितारे का क्या हाल है। कहा कि अली वो तो गुरूब हो चुका, अब कुछ नहीं होने वाला है। मौला ने फिर गाड़ने के लिए गए तो कहा अली रुक जाओ, सितारा वापस आ गया, वो सितारा वापस आ गया। तो जब इत्तेफाक का ये आलम है, उसने कहा ये इत्तेफाक है, कब इत्तेफाक का ये आलम है, जब इख्तियार आएगा तो क्या होगा, जब इख्तियार आएगा साहिब जमान आएंगे तो क्या होगा, जब इत्तेफाकात ने मिलकर जो है लोगों की हवा खराब कर रखी थी। लिहाजा मौलाए कायनात ने दोबारा अलम को गाड़ दिया उस पर, कहा बोल कहा ये तो फिर निकल आया। तो मालूम कहा कि ये ना समझना कि अली उसके हिसाब से चल रहा है, बल्कि उसको भी जिज्जाबाद में सवाब मिल रहा है कि मैं निकलूँ और तुलूँ, निकलूँ और तुलूँ। बहरहाल मामला जो भी था, मौलाए कायनात ने जो है उसको गाड़ा और उसके बाद मरहब को पछाड़ा और उसको कत्ल कर दिया। मरहब और अंतर जब मारे गए तो मौलाए कायनात फतो जफर लेके वापस आए, मुसलमानों से कहा चलो तुम भी खुशी में शामिल हो जाओ। कहा कि अली हम कैसे आएंगे, तो मौला ने जो है उस दरवाजे को दूंग लिया गाड़ी और उस दरवाजे को उठा लिया। अब जाने के ग्रामी दरवाजा को अली तुमने ये क्या किया, तोड़ दिया, अब तो जाने के सारे इम्कान खत्म हो गए, ये तो पुल था ये दरवाजा, ये दरवाजा तो पुल था, अगर ये बाहर आएंगे तब भी इसी के जरिए आना है और अगर हम लोग अंदर जाएंगे तब भी इसी के जरिए, आपने तो इस दरवाजे को ही तोड़ दिया। मौला ने अपनी हथेली पर रख लिया, कहा चलो अब आ जाओ इस पे। लिहाजा मौलाए कायनात ने उम्मत मुस्लिमा के लिए पुल बनाया, तमाम का तमाम लश्कर, अब बहुत से लोग तो गुजर रहे थे लेकिन बहुत से लोग रसूल अल्लाह को ये बताने के लिए थे कि या रसूल अल्लाह अली को देखियो ये क्या कर रहे हैं, इनके हाथों को देखो इतना भारी दरवाजा हाथों पे है और लश्कर घोड़ों के साथ उस पे जा रहा है। रसूल अल्लाह ने फरमाया तुम अली के हाथों को देख रहे हो, मैं पैरों को देख रहा हूँ, ये जमीन पे नहीं खड़ा है, यार ये जमीन पर ही नहीं खड़े हैं। अब ये देखो कि अली बताना चाहते हैं कि हमसे मुकाबला ना करना, हमारे इख्तियारात हवाओं पे भी हैं, पानी पे भी हैं, पहाड़ों पे भी हैं, सितारों पे भी हैं। अज़ीज़ाने गिरामी, इस साहिब इख्तियार इमाम पे हम कुर्बान हो जाएं कि जिसने इस दुनिया सब कुछ होते हुए इन सब चीज़ों का जो है मिसयूज़ नहीं किया, कभी भी नहीं, मौलाए कायनात ने कभी भी अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद, इन चीज़ों का मौलाए कायनात ने कभी भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ तो ये अलमदारी जो मिली थी मौला अबुल फजल अल अब्बास अलैहि सलाम को मिली थी, किस लिए मिली थी, बाप को मिली थी तो बेटे को मिली। अहले दिल के लिए पुरजोश कहानी है अलम, अजमत आले मोहम्मद की निशानी है अलम, फौज का दिल है सिपाही की जवानी है अलम, दोस्तों लश्कर इस्लाम का जानी है अलम, दस्ते गद्दार पे खिलता नहीं हिलता है अलम, दस्ते गद्दार पे खिलता नहीं हिलता है अलम, इसलिए दस्ते वफादार को मिलता है अलम, और छट गई गम की घटा झूम के जागा है अलम, दस्ते अब्बास पे सोने पे सुहागा है अलम, दस्ते अब्बास पे सोने पे सुहागा है अलम। ये सलवात पढ़े मोहम्मद वाले, जनाब अबुल फजल अल अब्बास अलैहिस्सलाम की तरबियत अखलाकी तौर पे, शुजाअती तौर पे मौलाए कायनात ने خاص طور سے جناب ابو الفضل العباس کی تربیت کی تھی، ان کو علم بلایا اور منایا سے آراستہ کیا تھا. مولا جانتے تھے کہ کس کی موت کس طرح سے واقع ہونے والی ہے، کس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، یہ تمام کے تمام کمالات تھے. لیکن غازی کی تربیت جب مولا کائنات کر چکے، کہا کہ عباس کل ایک شجاع تم سے مقابلے کے لیے آئے گا، اس سے تمہیں مقابلہ کرنا ہے، اگر تم نے مقابلہ کر لیا تو میں سمجھ جاؤں گا کربلا کے لیے تم تیار ہو گئے، کربلا کے لیے تم تیار ہو گئے. مولا عباس کو جب پتہ چلا کہ کربلا، چونکہ داستان ہے اس گھر میں کربلا کے واقعات چلتے تھے، لہٰذا جب جناب عباس کا مقابلہ ہوا، آنے والا نقاب اوڑھ کر آیا، جناب عباس نے وار کرنے شروع کی، اس نے بڑی آسانی سے حضرت جناب عباس کے وار کو کاٹ دیا. جناب عباس نے کہا میں تین وار کروں گا، ان کو تو نہیں کاٹ سکتا. پہلا وار کیا اس نے کاٹ دیا، دوسرا وار کیا اس نے کاٹ دیا، تیسرے وار کے لیے جناب عباس نے فرمایا کہ اگر اس وار کو تم نے کاٹ دیا تو پھر میں تم سے جنگ نہیں لڑوں گا، چونکہ میں جانتا ہوں تم کون ہو. جناب عباس نے تیسرا وار کیا، آنے والے نے کاٹ دیا، جناب نے تلوار کو پھینک دیا، کہا میرے بابا کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا. یعنی اتنا کانفیڈینس علی کی تربیت پہ کہ بابا پہ نہیں چل سکتا میرا وار، اب میں بتا سکتا ہوں کہ یہ میرے بابا کے علاوہ کوئی اور بہادر نہیں ہو سکتا کہ جو میرے اس وار کو کاٹ دے. اعزان گرامی، علی مرتضیٰ نے سینے سے لگا لیا. جنگ صفین میں یہی تو ہوا تھا کہ مولا کائنات نے فرمایا تھا، علی نے اپنے بڑے اچھے بیٹے پہ تربیت کی. ایک مرتبہ محمد حنفیہ اور جناب عباس کو جنگ صفین میں مولا نے بھیجا. ان دونوں کی خوبیاں یہ تھی کہ یہ پہلی صف کے سپاہی کو دیکھتے ہی نہیں تھے، ان کو دیکھتا ہی نہیں تھا، ان کی نگاہ آخری سپاہی کو ہوتی تھی کہ عباس کہاں تک کا تمہارا ہدف ہے، کہا بابا وہ نظر آ رہا وہ میرا ہدف. یعنی بیچ کی فوج تو ان کے لیے حساب میں ہی نہیں آتی تھی. جب یہ پہنچے تو عمرو عاص جو تھا بڑا مکار اور عیار تھا، کیا کہتا ہے ان سے کہ دیکھو علی کو فاطمہ کے زہرا کے لال حسن حسین کو اپنے پاس میں کھڑا کیا ہوا ہے اور تمہیں مرنے کے لیے بھیج دیا. یہ جملہ اس نے کہا. جناب محمد حنفیہ نے کیا جواب دیا، کہا تم نہیں جانتے جب تمہاری آنکھوں پہ حملہ ہوتا ہے تو تمہارے ہاتھ آگے بڑھ کے حفاظت کیوں کرتے ہیں، چونکہ آنکھیں بھی تمہاری ہیں ہاتھ بھی تمہارے ہیں، آنکھوں کو بچانے کے لیے ہاتھ کیوں آگے آ جاتے ہیں. کہا کہ کیونکہ آنکھیں اہم ہیں ہاتھوں کی ذمہ داری ہے. تو کہا کہ حسن اور حسین بابا کی آنکھیں ہیں اور ہم بابا کے ہاتھ ہیں، وہ بابا کی آنکھیں ہیں ہم ان کے ہاتھ ہیں، ہمیں مغالطے میں ڈالنے کی کوشش نہ کرنا، کوئی عمل کار فرما. لیکن پہلے چڑھا دیا، دیکھو علی نے کیا، یعنی اس طرح سے. لیکن علی کی تربیت کیا کہنے، علی مرتضیٰ کی تربیت کے، جناب عباس کی تربیت میں مولا کائنات نے تمام کے تمام فنون بھر دیے، تمام کے تمام اچھائیاں. جناب ابو الفضل العباس وفا کا پیکر بن گئے. ماں کی طرف سے جناب عباس کو جو میراث ملی ہے وہ یہی تھی کہ بیٹا اس خاندان کا وفادار رہنا، کبھی آقا کے علاوہ کچھ نہ کہنا، آقا کے سوا کچھ نہ کہنا. اعزان گرامی، آخری مرحلے تک جناب عباس نے اپنے آقا کو آقا ہی کہا اور شہزادی زینب کو شہزادی ہی کہا، جبکہ یہ پورا خاندان جناب عباس پہ ناز کرتا تھا. جناب ابو الفضل العباس علیہ السلام کے معاملات کو لوگ نہیں سمجھ سکتے تھے، لہٰذا بار بار جناب عباس کہتے تھے کہ آقا مجھے اجازت دے دیجئے، مجھے بڑی شرم اور حیا آتی ہے کہ جب میں سنتا ہوں کہ لوگ آپ کو آپ کی ماں کے نام سے یاد کر رہے. جناب عباس کے چار بھائی یہ تھے، چاروں شہید ہو گئے ام البنین، اس لیے ان کو کہا گیا کہ جس نے سارا خزانہ علی کی اور اولاد علی کے لیے قربان کر دیا. تینوں بھائی پہلے شہید ہوئے، جناب عباس کو اجازت نہیں ملی. تاریخ لکھتی ہے زہیر بن قین کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ عباس فوجوں کی طرف دیکھ رہے ہیں، آنکھوں میں آنسو بھرے ہوئے، علم بلایا اور منایا سے آگاہ ہیں. زہیر قین نے کہا کہ کیا بات ہے عباس، رو رہے ہو؟ کہا کہ میں اس فوج کی کثرت سے نہیں ڈر رہا ہوں، میں اس بات کا احساس کر رہا ہوں کہ مجھے میرے بابا نے اس میدان کے لیے تیار کیا، لیکن میری آقا کی اجازت ملنے والی نہیں ہے مجھے، کیونکہ آقا نے جو ذمہ داریاں مجھے سونپی ہیں. کہا کہ بھیا فوج کا وقار ہو تم، اگر علمدار شہید ہو جائے تو فوج مغلوب مانی جاتی ہے، لہٰذا اے بھیا میرے اس لشکر کے علمدار ہو جناب عباس ابو الفضل العباس کو امام حسین علیہ السلام نے آخری لمحے تک اجازت نہیں دی. جناب عباس کبھی خیمے کی طرف آتے ہیں تو بچوں کی اعلیٰ تش سنتے ہیں، کبھی میدان کے قریب جاتے ہیں تو ان کی بد کلامیاں سنتے ہیں، اور بار بار آ کے جناب عباس جناب حسین سے فرماتے ہیں آقا مجھے اجازت دے دیجئے، میں چاہتا ہوں. اس میں تاریخ لکھتی ہے کہ جناب ابو الفضل العباس نے دو بیٹوں کو بھی قربان کیا، دو بیٹے بھی آپ کے کربلا میں شہید ہوئے. اس شہادت کے بعد امام نے فرمایا عباس ام البنین کے تین لاڈلے چلے گئے، تمہارے دو بچے چلے گئے، اس سے زیادہ ام البنین اور کیا قربانی دے گی حسین کے لیے؟ لیکن اب جناب ابو الفضل العباس، لیکن اس بات کے لیے صرف امام جناب عباس کو قرار تھا کہ بھیا جب تک تم ہو زینب کی آس ہو، تمام بیویوں کی آس تم پہ بدھی ہوئی ہے، لہذا بھیا یہ مطالبہ نہ کرنا. عزیزان گرامی، شہادت کا بازار سج چکا، تمام شہداء اپنی شہادت کو پیش کر چکے، جناب ابو الفضل العباس علیہ السلام کو کوئی اجازت نہیں. ایک مرتبہ میرا غازی خیمے کی طرف آپ تشریف لے گئے، کیا دیکھا کہ اس خیمے میں کہ جہاں پر مشقیں رکھی جاتی تھی، بچے اپنے پیٹوں کے بل وہاں پر سوئے ہوئے ہیں، العطش کی آوازیں آ رہی ہیں، صحرا کی گرمی میں حسین کے قافلے کے بچے پانی کو ترس رہے ہیں، ایک بوند آب نہیں ہے جو مشک میں بچ جائے، مشکیں سوکھی ہوئی ہیں. ایک مرتبہ دیکھا کہ سکینہ نے سارے بچوں سے کہا بچوں اس طرح گھبرانے کی بات نہیں ہے، میں نے اپنے چچا سے آج تک جو کچھ کہا ہے میرے کام کو انہوں نے پورا کیا ہے، آج میں تمہاری اس کی ضمانت لیتی ہوں، تم سے وعدہ کرتی ہوں میرا چچا پانی لا دے گا. ایک مرتبہ مشک سکینہ کو، سوکھی ہوئی مشک سکینہ جو آج تک سکینہ کے نام سے منسوب ہو گئی ہے، امام حسین علیہ السلام کی اس بیٹی نے اپنے چچا عباس سے کہا ابا چچا، ایک مرتبہ اپنے خشک لبوں کو امام جناب عباس کے چہرے پر ملنے لگی، جناب سمجھ گئے کہ بچی مجھ سے کیا چاہتی ہے. ہاتھ میں سکینہ نے مشک لی ہوئی، کہا چچا ہم نے بچوں سے وعدہ کیا ہے کہ سبیلے آپ کا اہتمام میرے چچا کریں گے. کہا سکینہ ذرا اپنے بابا سے یہ پیغام پہنچا دو، کیونکہ بچے پیاس سے التش کر رہے ہیں، ہلاک ہوئے جاتے ہیں. لہذا جناب سکینہ جناب امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں پیش ہوتی ہیں، حاضر ہوتے کہتی ہیں بابا آپ میرے چچا کو اجازت دے دیں تاکہ یہ نہر فرات سے ہمارے لیے پانی لا دیں، بچے التش کی آوازیں بلند کر رہے ہیں. امام سمجھ گئے کہ اب عباس جانا چاہتے ہیں، لہذا کہا عباس میں کس طرح سے تمہیں رخصت کروں؟ اے بھیا تم تو میری آس ہو، تم میری فوج قوت بازو ہو. لیکن عباس نے فرمایا آقا ان بچوں کی آواز استغاثہ، ان کی آواز التش مجھ سے سنائی نہیں دیتی، عزیز آقا مجھے اجازت دیں میں نہر فرات کو قبضے میں لے کر ان بچوں کے حوالے کر دوں. امام نے کہا ٹھیک ہے عباس، پانی کی سبیل کی اجازت دیے دیتا ہوں، اس سے زیادہ میں جنگ کی تمہیں اجازت نہیں دیتا، لہذا چونکہ میرا مقصد جنگ کرنا نہیں ہے، میں اپنے نانا کی امت کو بچانا چاہتا ہوں، نانا کے دین کی حفاظت کرنا چاہتا ہوں. لہذا امام حسین علیہ السلام نے غازی کے علم پر وہ مشک سکینہ باندھ دی، اور اس کے بعد جب مشک علم جھک گیا امام نے اس پر ایک تحریر کر دی، انا للہ و انا الیہ راجعون. جناب فضہ نے اس مسئلے کو دیکھا، اس ماجرے کو دیکھا، اگر جناب زینب سے کہا شہزادی غضب ہو گیا، ارے شہزادہ چلا جا رہا ہے، آقا نے عباس کو پانی لانے کی اجازت دے دی ہے، جب تک جو صبح سے میدان میں گیا واپس نہ آیا. ایک مرتبہ جناب زینب اولیاء مقام نے کہا عباس ذرا میرے پاس آؤ، جناب عباس بیٹھ گئے. ایک مرتبہ جناب سکینہ آہوزاری کرنے لگ، جناب زینب آہوزاری کرنے لگی، کہا شہزادی ابھی میں زندہ ہوں، کوئی حکم ہو تو میرے لیے بتائیے. کہا نہیں عباس، ایک وقت کا واقعہ ہے، میں بہت چھوٹی تھی، میں بابا کی آغوش میں بیٹھی ہوئی تھی، میری ردا ہٹی تو میرے بابا نے میرے بازوؤں کے بوسے لینا شروع کر دیا، میرے سر کے بوسے لینا شروع کیے. سر کا بوسہ میرے بابا اکثر لیا کرتے تھے، لیکن اس دن میرے بابا نے میرے بازوؤں کا بوسہ لیا اور گریا کرنا شروع کیا. میں نے پوچھا بابا یہ کیا مرحلہ ہے، کیا ماجرا ہے؟ کہا کہ اے بیٹا، ایک دن ایسا آئے گا تیری ردا چھن جائے گی، تیرے سر سے ردا چھین لی جائے گی، تیرے بازوؤں میں رسن باندھی جائے گی. میرا بچپنا گزرا، اس کے بعد ہم بڑے ہوئے، اس کے بعد دیکھتے ہی دیکھتے اللہ نے ہمیں نعمتوں سے نوازنا شروع کیا، گھر میں تم جیسا وفادار بھائی آیا، اس کے بعد عبداللہ آئے، اس کے بعد جعفر عثمان آئے، علی اکبر دیا، انہوں محمد ملے، قاسم ملے، یہ غیور غیور بنی ہاشم مجھے ملے. تو زینب سوچتی تھی، خدایا ایسا کیسے ممکن ہے کہ میرے ہاتھوں میں کوئی رسن باندھے جس کے 18 بنی ہاشم ہو. اے عباس، اب مجھے وہ واقعہ یاد آ گیا، لگتا ہے کہ اب زینب کے ہاتھوں میں رسن بن جائے گی. عزیزان گرامی، اس وفا کے پیکر سے سنانا گیا کہ شہزادی اگر مجھے اجازت دو تو میں آپ کو مدینہ پہنچا دوں، آقا سے اجازت لو تو میں اس فوج کا کام تمام کر دوں. لیکن ایک مرتبہ امام نے جناب عباس کو اجازت دی، ایک نیزہ دفاع کے لیے دیا. ایک ہاتھ میں علم ہے، ایک ہاتھ میں نیزہ ہے. لوگ سمجھ گئے کہ نہ تیر ان کے پاس ہے، نہ تلوار ان کے پاس ہے. عباس کی جنگ کو کس طرح سے، ایک نیزہ ہے جس کی وجہ سے لوگ. عباس نے اپنی ابروؤں کے اشارے پر لشکر کو روکا ہوا ہے. 1,25,000 کا لشکر جناب عباس کی ابرو اور نگاہوں پر ٹکا ہوا ہے. ایک مرتبہ غازی نے جو اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی، ایک مرتبہ یہ تمام کی تمام فوج نہر فرات سے ہٹ گئی. غازی نے فرات کو اپنے قبضے میں لے لیا. تم نے میرے آقا کو مظلوم سمجھ لیا ہے، آقا کے بچوں پہ پانی بند کر دیا ہے. تم یہ سمجھتے ہو کہ تم ان تمام چیزوں میں کامیاب ہو جاؤ گے. قبضے آپ کیا، اس کے بعد اپنی مشکیزہ کو پانی میں ڈال دیا. عزیزان گرامی، مشک سکینہ سوکھی ہوئی تھی، کچھ دیر لگی. جناب عباس نے پانی بھرا لیکن پانی کو پیا نہیں. جب اپنے گھوڑے سے کہا، رہوار تو دازہ دم ہو لے، تجھے پانی کی ضرورت ہے. اس گھوڑے نے بھی اپنا منہ خیام حسین کی طرف کر دیا. عجب نہیں آواز دی ہو، زبان بے زبانی میں اشارہ کرنا چاہتا ہے کہ آقا بچے پیاسے ہیں، ہمارے پاس وقت نہیں ہے. لہذا غازی نے اب اس مشک سکینہ کو علم سے اتارا تھا، لیکن اب علم پر نہیں لگایا بلکہ اپنے گلے میں ٹانگ لیا اور سینے سے لگائے ہوئے جناب عباس نہر فرات سے نکلا، جس طرح سے ایک شیر کچھار سے نکل رہا ہے. اب جناب تمام کی تمام فوجیں بکھری ہوئی ہیں. ایک مرتبہ اشارہ کیا عمر سعد نے، اگر یہ پانی کی مشک پہنچ گئی تو حسین سے کوئی بیعت نہیں لے سکتا. لہذا تمام فوجوں نے سمٹنا شروع کیا. جب تک غازی کے پاس نیزہ تھا، کسی کا مجال نہیں جو قریب آ جائے. بس ایک شقی نے کمین گاہ جو کھجور کے اوپر چڑھا ہوا تھا، اس نے اس بلندی سے مولا کے ایک ہاتھ کو قتل کیا. تو آگے بڑھے، دوسرے ہاتھ کو. تاریخ لکھتی ہے کہ اس علم کے دستے کو جب یزید نے دیکھا تو یہی کہا تھا کہ یہ علم کس کے پاس تھا. کہا کہ یہ علم غازی کے پاس تھا. کہا کہ یہ علم عباس کے پاس تھا. کہا اس کی وفا پہ ناز کرنا چاہیے. ارے عباس، علم کی حالت یہ تھی کہ جہاں جہاں تک علم کو ہو سکتا تھا لوگوں نے علم پہ وار کیے تھے. اتنی فوج تھی، اتنا غلبہ تھا کہ کوئی جگہ نہیں تھی علم کی کہ جہاں سے کوئی وار نہ ہوا ہو، کہیں تیر کا وار، کہیں تلوار کا وار، کہیں نیزے کا وار. لیکن جہاں پر عباس کے ہاتھ تھے وہاں پر مجال نہیں کسی کی. ایک ہاتھ میں مشک سکینہ ہے، ایک ہاتھ میں علم لیے ہوئے ہیں، نیزہ غازی چھوڑ چکے ہیں. ایک مرتبہ ایک ہاتھ بھی قلم ہو گیا تو مولا نے دوسرے ہاتھ میں لے لیا، دوسرے ہاتھ بھی قلم ہوا. اب مشک سکینہ کو بچانا ہے. آگے چلے، ہرملہ کو حکم ہوا کہ تیر اندازی کرنا شروع کرو. عزیزان گرامی، اس نے تیروں کی بارش کر دی. میرا مولا عباس دونوں ہاتھ نہیں ہیں. اپنے سر کو جھکائے ہوئے مولا نے مشک سکینہ کی حفاظت کرنا شروع کی. ایک مرتبہ ایک تیر ایسا آیا جس نے مشک سکینہ میں جگہ پائی، سارا پانی بہ گیا. عباس کی تمام امید و آرزویں ختم ہو گئی. گھوڑے کو اشارہ کیا ہے، میرے رہوار مجھے خیام کی طرف نہ لے جانا، مجھے فرات کی طرف لے چل. ایک مرتبہ گھوڑا فرات کی طرف لے کر چلا. ان ملعونوں نے دیکھا کہ جب غازی کے ہاتھ نہیں ہیں تو اس طرح سے حملہ کرنا شروع کیا. ارے اس علی کے شیر پہ اس طرح سے حملہ آور ہوئے. ایک شقی نے ایسا گرز مارا کہ میرا مولا زمین پر آیا. عزیز و جو بھی شہید زمین پر گرا، اپنے ہاتھوں کے سہارے گرا، میرے ان مولا پہ قربان جاؤں کہ جب عباس گرے تو آپ سر کے بل زمین پر آئے. ایک آنکھ میں تیر لگ چکا، دوسری آنکھ میں خون بہ کر آ گیا. آواز دی ہے، میرے آقا میری خبر لیجئے، آقا کچھ عباس کہنا
چاہتا ہے. ایک مرتبہ جب علم نظر نہ آیا, علی اکبر کو آواز دی, اے بھائی بیٹا علی اکبر میرے بھائی کی مدد کو پہنچو. علی اکبر امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ہمراہ جب میدان قتال میں آئے, فرات کے کنارے اپنے بھائی کے ہاتھوں کو دیکھا, ارے ان کو بازوؤں کو اٹھایا, اس کے بعد آگے بڑھے. جناب عباس کے پاس دونوں شانے قلم ہے, غازی تڑپ رہا ہے, یا حسین کی صدائے بلند ہیں. ایک مرتبہ عباس نے اپنے اس بھائی کو دیکھا, آغوش میں سر رکھ لیا, سینے سے لگانا شروع کیا, اے میرے بھیا, اے میرے بھیا, اے میرے لشکر کے علمدار. عباس نے فرمایا, آقا میری کچھ وصیتیں ہیں جو آپ سن لیجئے. کہا فرما عباس بتاؤ تمہاری کیا وصیت ہے. کہا آقا جب دنیا میں آیا تھا تو آپ کی دیدار کیے تھے, آپ جاتا جانا چاہتا ہوں تو آپ کے دیدار کر کے جانا چاہتا ہوں, لیکن ایک آنکھ میں تیر لگا ہے, دوسری آنکھ میں خون بہ کے آ گیا ہے, آقا میری آنکھوں کے خون کو صاف کر دیجئے. امام نے اپنی قبا کی آستین سے غازی کے آنکھ کے خون کو صاف کیا, غازی کو نظر آنے لگا, اپنے بھائی کا چہرہ دیکھا, زمانے کے امام کو دیکھا, فرزند رسول مجھے معاف کرنا, ارے میرے ہاتھ کٹ گئے, ورنہ کس کی مجال جو میرے آقا کی طرف دیکھتے. آقا میری وصیت دوسری یہ ہے کہ ایک وصیت یہ ہے کہ مجھے خیمے میں نہ لے جانا, میں نے بچوں سے وعدہ کیا تھا لیکن میرا وعدہ وفا نہ ہو سکا. دوسری میری وصیت یہ ہے آقا کہ ارے میں جانتا ہوں اس عرب کے دستور کو, جب کسی کو ذلیل و خوار کرتے ہیں تو اس کے لاشے کو پامال کرتے ہیں, آقا میری ماں مجھے معاف نہیں کرے گی. ارے شمر سے کہہ دینا کہ یہ عباس کی وصیت ہے کہ اگر حسین کی لاش کی پامالی کا ارادہ ہے تو میرے آقا کو چھوڑ دینا, عباس کی لاش کو پامال کر دینا. عزیزان گرامی, امام نے فرمایا, اے بھیا عباس میری بھی ایک خواہش ہے, جب سے تم نے بولنا شروع کیا سوائے آقا کے تم نے کچھ نہ پکارا, میں چاہتا ہوں کہ مجھے ایک بار بھائی کہہ کر پکارو. جناب عباس نے کہا, آقا میں نے اپنی ماں سے وعدہ کیا ہے کہ میں کبھی آپ کو بھائی نہیں کہوں گا سوائے آقا کے. امام نے فرمایا, میں حکم امامت دیتا ہوں. بس غازی نے اپنے لبوں پر امام حسین علیہ السلام کو ایسا بھائی کہا کہ زہرا نے اپنا بیٹا مان لیا. جہاں بھی جاتی ہیں کہتی ہے تم نے میرے بیٹے پر آنسو نہ بہائے, تم نے میرے بیٹے پر آنسو نہ بہائے. عزیزان گرامی, حسین نے اکبر سے کہا, بیٹا علی اکبر اب دین کے علم کو لے چلو, اس چچا کا علم لے چلو. علم کو آتے ہوئے دیکھا, سکینہ نے بچوں کو جمع کرنا شروع کیا, اے بچوں میں نے کہا تھا میرا چچا پانی لے کر آئے گا, دیکھو علم کا فریرا نظر آ رہا ہے, میرا چچا پانی لے کر آنے والا ہے. اب جب بچے آنکھیں کھڑے ہو گئے, جمع ہو گئے, اب سکینہ نے دیکھا علم چچا کے ہاتھ میں نہیں, بھیا علی اکبر لیے چلے آ رہے ہیں, اپنے کوزے کو زمین پر پھینک دیا, اے بچوں آج کے بعد میں اپنا وعدہ واپس لیتی ہوں, اب تمہارے پانی کا اہتمام کرنے والا چلا گیا. عزیزان گرامی, زینب انتظار کر رہی ہے. زینب نے ہر شہید پر ماتم کیا, ہر شہید پر ماتم کیا. زینب انتظار میں ہو کہ اے عباس, اے وفا کے پیکر تجھ پہ میں آنسو بہالوں. لیکن جب حسین کو تنہا آتے دیکھا, سوال کیا, بھیا عباس کہاں ہے, کہاں ہے شہزادہ زینب. عباس کی یہ وصیت تھی کہ اسے خیمے میں نہ لے جایا جائے. عزیزان گرامی, یہ لٹا ہوا قافلہ جب مدینے پہنچا تو بشیر بن نعمان نے کہا, اہل مدینہ مدینہ رہنے کے لائق نہ رہا. ایک بچہ آگے نکلا, بشیر تیرے پاس میرے بابا کا عالم کیسے آیا, یہ تو میرے بابا کا عالم ہے. بشیر اس نے جا کے اپنی دادی سے کہا, اے دادی بشیر میرے بابا کا عالم اٹھائے ہوئے اور کوئی سنا نہیں سنا رہا ہے. ام البنین آگے بڑی, اے بشیر کیا کہتا ہے. بشیر بن نعمان نے کہا, اے شہزادی حسین مارے گئے, اہل بیت کو لوٹ لیا گیا. کہا اتنا بتا, جب حسین شہید ہوا میرا باپ کہا تھا تھا، کہا کہ ام البنین پہلے آپ کے چارے بیٹوں کی شہادت ہوئی، آپ کے پوتوں کی شہادت ہوئی، اس کے بعد سر حسین میں تنوجر میں جدائی کر دی گئی، جزاکم ربکم خیر الجزا۔ بس ام البنین نے کہا عباس تیری ماں تجھ پہ فخر کرتی ہے کہ تُو نے مجھے شہزادی زہرا کے سامنے سرخ رو کر دیا، آئے میرے لال میں اپنے بیٹوں کو نہ رہوں گی، ارے حسین پر رہوں گی، یہی حال زہرا کا ہے، زہرا مرضی عباس پر روتی ہے، اے میرے مظلوم عباس تیر پر میں قربان، اے باب الحوائج، اے ابو الفضل العباس، ارے زہرا نے تجھے ماں کہہ دیا۔ وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون انا لله وانا اليه راجعون۔ ماتم حسین۔